إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. انسانیت کی تاریخ میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے وہ بہترین افراد جو انسانیت کی نجات کے لیے دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے اپنی زندگی پوری زندگی لوگوں کو قیامت کے دن سے خبردار کرنے اور بددینی کے برے انجام سے ڈرانے میں صرف کی، جنہوں نے اپنے شب و روز، اپنے دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں صرف کیے، لوگوں کو جنت کی طرف بلانے میں اپنی پوری زندگی کھپا دی، انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ اور افسوسناک چیز یہ ہے کہ لوگوں نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں وہ باتیں کہیں جو عام لوگوں کے بارے میں نہیں کہی جاتی. یا حسرت علی العباد، بندوں کا حال حسرت کے لائق ہے. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. اللہ کے رسول لوگوں کو ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف، جنت کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کا، کیسے بھی شخص کا انتخاب کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے لیے ایسے افراد کو چنتا ہے جو انسانی کردار کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین ہوتے ہیں. ان کی شخصیت اللہ کی میزان میں کمال درجے کی ہوتی ہے، لیکن سونے کو وہی پہچانتا ہے جو سنار ہوتا ہے. انسانیت کی اکثریت چونکہ گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے، اس لیے بہت کم نفوس ایسے ہوتے ہیں جو واقعی انبیاء کی شخصیت کا مجرد مشاہدے اور غور و فکر کی بنیاد پر وزن معلوم کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ عام طور سے دوسروں کے پیچھے اندھی تقلید کرنے والے ہوتے ہیں، اور سماج میں جو چل رہا ہے اس کے مطابق اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو صحیح ہے، اور سماج میں جو چل رہا ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی کہے تو غلط ہے. عام طور سے انسانی سماج میں لوگوں کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے، اس لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واقعی ان کی بات کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، اس بنیاد پر کسی کی بات کو قبول رد کرتے ہیں. اسی لیے انسان کی تاریخ میں اکثر نبیوں کا حال یہ ہوا کہ جب نبیوں نے لوگوں کو حق کی دعوت دی تو عام طور سے اکثریت ان کی مخالف ہو گئی, اور یہ مخالفت اتنی زیادہ شدت والی تھی کہ ابتدائی مرحلے میں لاپرواہی, پھر اس کے بعد کے مرحلے میں مذاق, پھر اس کے بعد کے مرحلے میں تکلیف, اور اس کے بعد کے مرحلے میں قتل کی حد تک یہ مخالفت پہنچی. عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے, نبیوں کی جب دعوت چلتی لوگوں نے یہ کیا نیا لایا, اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کو مذاق بنا کر اس دعوت کو بے قیمت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مذاق گویا کہ ان کے نزدیک تردید ہوتی ہے, مذاق تردید نہیں ہوتی ہے. کسی چیز کا مذاق اڑانے سے وہ چیز غلط ثابت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس کسی حق کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے, وہ مذاق کو, تہمتوں کو اور جھوٹ کو اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہیں. نبیوں کے سلسلے میں ایسی ہوا. اس کے بعد تکلیفیں دینا, سر پہ مٹی ڈالنا, دھکے دینا, تھوکنا, اس طرح کی بدبخت حرکتیں لوگوں نے نبیوں کے ساتھ میں کی. لیکن اس سے بھی اگر دعوت نہیں رکتی ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے, پھر نبیوں کے مخالفین میں سے جو بھی لوگ تھے, طاقتور افراد تھے, انہوں نے نبیوں کے قتل کی بھی کوشش کی اور نبیوں کو قتل بھی کیا گیا. تو یہ انسانیت کی تاریخ کا ایک بہت دردناک باب ہے کہ محسن کے ساتھ میں ظلم, خیرخواہ کے ساتھ میں بد سلوکی, یہاں تک کہ اس کے قتل کے لیے تیار ہو جانا, یہ عام طور سے نبیوں کے ساتھ میں ہوتا رہا ہے. ایک لمبی تاریخ ہے انسان کی, اور اسی انسان کی تاریخ کے ساتھ نبیوں کی تاریخ جڑی ہوئی ہے, اس لیے کہ پہلے انسان خود ایک نبی تھے, آدم علیہ السلام خود نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا, یا حسرتن علی العباد, بندوں کا حال بڑا حسرت کے لائق ہے, یہ خود اپنے حال پر قیامت کے دن حسرت کریں گے. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, جو بھی رسول ان کے پاس آیا وہ اس رسول کا مذاق اڑاتے رہے, انہوں نے اس کی دعوت کو سیریسلی نہیں لیا, اس کی شخصیت کو مجروح کرنے میں اپنی صلاحیتیں برباد کر دی, اس نبی کی شان میں گستاخی کو اپنے لیے دین بنا لیا, اس نبی کے ساتھ بدسلوکی کو, اس نبی کے خلاف جھوٹی تہمتیں لگانے کو انہوں نے اپنے لیے زندگی بھر کا مقصد بنا لیا. اور کئی نبی ہیں جن کے نام تاریخ میں دب گئے, لوگ جانتے بھی نہیں کون نبی آیا کون گیا. خود قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا واقعہ, سارے نبیوں کا نام بیان نہیں کیا ہے. کتنے لوگ ہیں, کتنے نبی ہیں, کتنے رسول ہیں جن کی زندگی دعوت میں ایسی صرف ہوئی انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس میں لگا دیا, لیکن کوئی پہچانتا ہے ان کو؟ نہیں پہچانتا ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس نبیوں کے معاملے کو اور لوگوں کے نبیوں کے ساتھ میں سلوک کو ایک باب پر ختم کر دیا, ایک شخصیت پر, اس سلسلے کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. نبیوں کو عام طور سے دلیل کی بنیاد پر طاقت دی جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت ہے جس کو مادی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, ہر اعتبار سے اللہ نے قوت دی اور ایسی تأیید کی, ایسی مدد کی کہ قیامت تک کے لیے اس نبی کا معاملہ باقی رکھا, اس نبی کے نام کو تاریخ میں گم ہونے نہیں دیا, اور تاریخ میں ایسی طاقت جوڑ دی اس نبی کے ساتھ میں, اور ایسے اسباب جوڑ دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قیامت تک کے لیے ایسے ٹھوس طریقے سے باقی رکھا کہ اب مٹانا ناممکن ہے. اور نہ صرف یہ کہ مٹانا ناممکن ہے, بلکہ مذاق اڑانے والے خود ذلیل ہوں گے, ایسے اسباب جوڑ دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہر دن ایک ایسی چیز سامنے آئے گی جس سے آپ کا سچا ہونا اور زیادہ ثابت ہوتا جائے گا. ایسے اسباب اللہ نے جوڑ دیے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک, رفع کے معنی ہوتا ہے اونچا کرنا, ورفعنا اور ہم نے اونچا کیا, لك آپ کے لیے آپ کی خاطر, ذکرک ذکر یادگار یاد دہانی نصیحت نام تذکرہ. اور ذکر عام طور سے جب اس پس منظر میں استعمال ہو تو تعریف کے معنی میں بھی آتا ہے. ورفعنا لك ذکرک کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا تذکرہ بلند کیا. خالی ایسا ایسا نام آ جائے نہیں, آپ کا نام اونچا کیا ہم نے. اب آپ دیکھیے اونچا ہونا تکرار کے اعتبار سے بھی ہے, آواز کی بلندی کے اعتبار سے بھی ہے, خوبیوں کے اعتبار سے بھی ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی ہے, آخرت کے اعتبار سے بھی ہے. ہر اعتبار سے اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اونچا کیا. اس سلسلے میں مجاہد رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, مجاہد کون ہے؟ مجاہد تابعی ہیں اور خاص شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور صحیح البخاری میں امام البخاری جب بھی عام طور سے تفسیر بیان کرتے ہیں کسی آیت کی تو مجاہد کا قول ذکر کرتے ہیں, اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً چار مرتبہ مسلسل انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر سنی ہے, تو ان کا ایک خصوصی مقام ہے تفسیر میں. اگرچہ دوسرے تابعین اور صحابہ کی تفسیر موجود ہے لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ابن عباس جن کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل, اے اللہ اس کو ابن عباس کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تفسیر کا علم اس کو عطا فرما. تو ابن عباس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کا علم ملنے کی دعا کی تھی. تو یہاں پر مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے کہا, اور یہ آیت عجیب بات یہ ہے کہ علم نشرح, یہ جو سورت ہے یہ ایسے دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ مسلمانوں پر اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بڑا تنگ اور بڑا مصیبت کا دور تھا کہ ایسا ستایا جا رہا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں. مکہ میں صحابہ کا پرسیکیوشن ہو رہا تھا, ان کو بہت ستایا جا رہا تھا. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ تاریخ کے آخری دور کی آیت نہیں ہے کہ بعد میں جب صاحب ہو گیا اور غالب آ گئے مسلمان تو اللہ نے ایسا کہا, ایسا نہیں ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بڑی پریشانی کی حالت میں تھے. آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا نام ہم نے اونچا کیا ہے کیونکہ اللہ کے لیے مستقبل بھی ماضی کی طرح ہے. آپ بتائیے جو کچھ ہونے والا تھا اللہ نے پہلے لکھا یا ہونے کے بعد لکھے گا؟ پہلے لکھ دیا اللہ نے, جو ہونے والا ہے اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. یہ مخالفت, یہ ذلت, یہ پریشانی, یہ تکلیف, یہ خوف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے تھا, اللہ کے لیے اللہ کو معلوم تھا آگے کا دور بہت اچھا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى, بعد کا دور خصوصاً آخرت کا دور آپ کے لیے پہلے دور سے بہت زیادہ اچھا ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آج نبی پر تہمتیں لگ رہی ہیں, ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بارے میں لوگ کھڑے ہوں گے, کتابیں لکھیں گے تو کہیں گے ان جیسا آدمی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا, جو مادی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اتنا نمایاں شخص ہو کہ جو تاریخ پر اتنا زیادہ اثر ڈالے ہیں. جتنا کسی اور نے نہیں ڈالا. ایسا ہوگا؟ آج آپ کے ماننے والے مٹھی بھر لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ ڈرتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا اگر یہ مٹا دیے گئے تو اللہ کا دین مٹ جائے گا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنے لوگ ہوں گے کہ کہیں بھی جاؤ, کسی بھی زمین پر قدم رکھو, وہاں کوئی نہ کوئی ہوگا جو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا. ایک دور آنے والا تھا, اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کی خاطر اے نبی آپ کے نام کو اونچا کر دیا ہے, آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند کر دیا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر, تذکرہ بلند کس طرح سے ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں لا اذکر الا ذکرت معی, کہ اے نبی جب بھی میرا نام لیا جائے گا, یعنی اللہ کا نام, جب بھی میرا نام لیا جائے گا آپ کا بھی نام میرے ساتھ میں لیا جائے گا. اللہ کا نام آئے گا تو اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آئے گا. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. قتادہ ایک دوسرے تابعی ہے. قتادہ کہتے ہیں رفع اللہ ذکرہ, اس سے آگے انہوں نے بات کہی ہے, کہتے ہیں رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اونچا کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دنیا میں بھی اونچا کیا اور آخرت میں بھی اونچا کیا. فلیس خطیب ولا متشاہد, کوئی بھی بیان کرنے والا ہو, خطیب خطبہ دینے والا ہو, یا کوئی بھی آدمی جو شہادتین کا اقرار کر رہا ہو یا تحیات پڑھ رہا ہو, ولا صاحب صلاۃ, کوئی نمازی ہو, الا ينادي بها, تو ان میں سے ہر ایک اس بات کی ندا لگاتا ہے, یہ زبان سے کلمات کہتا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ دیکھیں دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں, خطبہ جب بھی ہو رہا ہے اس میں ان خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جمعہ کا خطبہ, عمومی دروس, اور اللہ کا احسان ہے یہ ایک سنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جس کو خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں. یہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے ہیں. اور عام طور سے یہ چیز امت میں نہیں پائی جاتی تھی, بہت کم حضرات تھے جو اس کا اہتمام کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اصحاب الحدیث کو, انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا. ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث, یہ کیا ہے؟ یہ خطبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے, حدیث میں آیا ہے یہ. اور عام طور سے جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں آپ دیکھیے اہل حدیث علماء کے یہاں پر اس کا اہتمام ہوتا ہے, ہر اس میں اللہ کا نام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیان کی شروعات ہی میں. نماز پڑھ رہا ہے آدمی, نماز پڑھ رہا ہے, اس میں اشہد اللہ, اتحیات میں بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, نام لے رہا ہے اللہ کا نام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. پھر چاہے نکاح کا خطبہ ہو رہا, اور اذان میں تو, اذان میں تو چیخ کے ساری دنیا کو جو نہیں مانتا ہے اس کو بھی سنانا ہے. یہ تو بیچارہ اکیلا رات میں تہجد پڑھ رہا کہہ رہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد, یہ اکیلے میں کہہ رہا ہے, رات میں اندھیرے میں سرگوشی, میرے گھر والے بھی نہیں سن رہے اس کو. لیکن ایک ایسی ندا ہے کہ جس کو نہیں ماننے والا بھی سنتا ہے, ہر ایک کے کان میں جانا چاہیے. اور کتنی مرتبہ, ایک مسجد میں تو پانچ بار ہے, اور علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں, پانچ منٹ آگے پیچھے, عصر کی نماز, ظہر کی نماز, کتنے, ایک ایک بستی میں کتنی جگہ ہے. اور اگر آپ زمین سے اوپر جا کے چاند پہ دیکھیں تو پوری زمین آپ کو دکھائی دے گی. اس پوری زمین پر ہر لمحہ تھوڑا 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 وقت بدلتا جا رہا ہے, پوری دنیا میں گویا کہ ہر لمحہ اذان دی جا رہی ہے. یعنی دنیا بھر میں ایک ندا ایسی, بتائیے کون سی بات ایسی ہے جو ہر آدمی چلا چلا کے کہہ رہا ہو, دنیا کے ہر کونے میں ہر مسجد سے ندا لگ رہی ہے. اور مسجد کے ساتھ خاص ہے اذان نہیں, اذان مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے. کوئی چرواہا کوئی پہاڑ کے اوپر ہے, وہاں پہ وہ اذان دے رہا ہے. مسافر ہیں, کتنے لوگ دنیا میں سفر میں ہیں, مسافر ہیں, اذان دے رہا ہے. اور اذان دے کے رک جائے, اقامت کے وقت میں پھر سے واپس ہوئی ہے, پھر سے وہی. تو آپ سوچیں دنیا بھر میں ہر وقت میں یہ اعلان, جس کا انکار کرنے والے کتنا بھی انکار کریں, یہ اعلان دنیا میں ہر آن ہو رہا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ قیامت تک چلتا رہے گا, قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے نہیں ماننے والوں کے لیے بھی فل والیوم کے اندر اس اعلان کو زندہ کر دیا, باقی رکھا. کتنے نبی ہیں جن کا تذکرہ تاریخ میں مٹ گیا, لیکن یہ ایسے نبی ہیں جن کا تذکرہ مٹنا تو چھوڑو, اس کو کم آواز میں کرنا بھی پاسبل نہیں ہے, اس کو اونچی آواز میں باقی رکھا اللہ نے. اب بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اونچی آواز میں ہے, لگتی اذان چرچ سے ہوتی گئی اذان, اشہد ان عیسیٰ ابن اللہ کہیں سے ہوتا ہے نہیں, ایک ندا ہے جو پورے عالم میں. اچھا عربوں میں ہوتا تو کنڑ والا کنڑ میں نہیں دیتا اذان, وہ عربی میں ہی دے گا, اسی زبان میں دے گا جس زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا, اے بلال اٹھ کھڑا ہو اور تو اذان دے. وہی وہی الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائے تھے, وہی الفاظ قیامت تک چلتے رہے. اس دور کی ندا جو شروع ہی وہاں سے جو شروع ہوا ہے وہ معاملہ اب تک وہ ختم نہیں ہوا, اور جہاں مسلمان ہے وہاں اذان ہے. اب بتائیے کیا یہ ایک دم یعنی گینیز بک میں آنے جیسی چیز ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کے عجائبات میں سے ہے کہ ایک اعلان ایسا جو اتنا شدت کے ساتھ یونیورسل اعلان ہے, عالمی سطح پر گلوبل ہے, ایک ہی زبان میں ہے, اونچی آواز میں ہے, ہر وقت دیا جاتا ہے, دن میں اتنی مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے, ایسا کون سا اعلان ہے بتائیے؟ سوچ کے ذہن میں کوئی اعلان آتا ہے ایسا؟ کوئی اعلان نہیں ہے, کوئی اعلان ایسا نہیں ہے. ایسا کوئی اعلان نہیں ہے جو سارے عالم میں ہوتا ہے. تو بلا شبہ یہ ایک ایسے دور کی آیت ہے جس میں صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلومی کی حالت میں تھے, کوئی پرسان حال نہیں تھا, اور آپ کے خلاف سازشیں, آپ کی شان میں گستاخیاں, آپ پر تہمتیں اتنی زیادہ تھیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں تھا. کوئی شاعر کہتا تھا, کوئی نجومی کہتا تھا, کوئی جھوٹا کہتا تھا, کوئی کاہن کہتا تھا, کوئی جو جی میں آیا, جس کی زبان جیسی کروٹ لیتی تھی وہ اپنی زبان سے جو چاہے کہتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حیثیت اللہ کے پاس تھی, جس کو ماننے کو عرب کے لوگ تیار نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کو قیامت تک کے لیے نہ صرف محفوظ کر دیا, نہ صرف جاری رکھا, بلکہ تسلسل کے ساتھ میں اس کو اونچی آواز میں اللہ نے جاری رکھا. کیسا معاملہ ہے اللہ کا, دیکھیں, یعنی اونچی آواز میں مسلسل قیامت تک ہم باقی رکھیں گے اس کو. جس کو سننا پسند نہیں کرتے اکیلے میں, اس کو ہم پورے عالم کو سنا کے رہیں گے. وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, قیامت تک کے لیے جاری رہے گا, کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا, کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی شان ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے, خصوصیت ہے, یہ آپ کے خصائص میں سے ہے. اور کسی نبی کا تذکرہ ایسا آپ نے سنا ہے؟ نہیں. یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی معاملہ اللہ تعالی کا ہے. تو آج کے اس درس میں، اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے وہ کیا باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نبیوں اور رسولوں کے مقابلے میں ان سے ہٹ کر آپ کو عطا کی گئی تھی، جس کو خصائص کہتے ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے فضیلت خوبی اور ایک ہے خصوصیت، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دی گئی، دوسرے نبیوں کو بھی بہت ساری چیزیں دی گئی. جیسے آپ کو رسالت اللہ نے دی، تو اور بھی نبی تھے جن کو اللہ نے رسول بنایا، تو یہ خصوصیت نہیں ہے. لیکن ایسی کچھ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دی گئی، یہ اور زیادہ بڑی فضیلت ہے. اللہ نے آپ کو معصوم رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی رسول بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماننے والے پیدا کی. ایسی کئی باتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو کتاب دی، تو اللہ نے آپ کو رسول بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، نوح علیہ السلام کو بنایا، رسول وہ بھی تھے. اللہ نے آپ کو کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی. تو یہ خصوصیات نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. یہ اس پس منظر میں بھی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سے عیسائی حضرات آتے ہیں کہ دیکھو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے. آپ کے نبی کی کیا فضیلت ہے؟ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، آپ کے نبی کہاں ہیں؟ زمین پر ہیں. تو یہ فضیلت ان لوگ یہ فضیلت بتاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ فضیلت ہے. آپ کے نبی انسان سے پیدا ہوئے، ہمارے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ بغیر انسان کے پیدا ہوئے. حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، انسان سے پیدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، باپ سے پیدا نہیں، ماں سے تو پیدا ہوئے نہیں، انسان ہی سے پیدا ہوئے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ خدا کی اولاد، نعوذ باللہ، جو خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا. تو ایسی کچھ باتیں بتاتے ہیں. اب آپ کے نبی کے پاس خاص کیا ہے بتاؤ؟ بولے تو مسلمان سوچتا کیا ہے، یہ تو پہلے سے قرآن و حدیث سے دور ہے. کیوں؟ قرآن پڑھے تو گمراہ ہوتے، حدیث پڑھے تو حدیث جنگل ہے. تو سب سے زیادہ ڈینجر چیز تو قرآن و حدیث ہے، اس سے سب سے دور بھاگنا چاہیے، باقی سب پڑھ سکتے ہیں. تو مسلمان کے پاس کیا علم ہے ہمارے اپنے نبی کے بارے میں، سوائے نعرے کے ہمارے پاس کیا ہے؟ آج یہ دور علم کا دور ہے، اور باطل بھی دلیلوں کے ساتھ آ رہا ہے. اور عالمی سطح پر جو یعنی عالم ہے پورا، گویا کہ ایک انٹرنیشنل گاؤں ہے، اتنے قریب لوگ آ چکے ہیں دور رہنے کے باوجود، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے. دنیا کے ایک کونے میں ایک بات ہوتی ہے، وہ بات شروع ہوتی ہے، ختم ہونے سے پہلے عالم میں پھیل جاتی ہے کہ نہیں ایسا؟ اتنا یعنی فاسٹ آج میڈیا تیز ہو چکی ہے، رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے. تو آج اسلام پر حملے عام ہیں، اسلام کے بارے میں جھوٹ، اسلام پر تہمتیں، اسلام کے بارے میں سوالات، کنفیوژن عام ہو چکا ہے. اب ایسے وقت میں مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرے، اس علم کو لے کے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرے. آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی غلط باتیں بھی بولی جا رہی ہیں. کبھی کوئی کارٹون بنا دیتا ہے اور آپ کو ٹیررسٹ بتاتا ہے، کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، آپ کی کتاب جو ہے لوگوں کے لیے یعنی شر ہے، کوئی قرآن کو جلانے کی بات کرتا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مسلمان کیا کرتا ہے؟ جلوس نکالتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جلوس میں اس کو بازو میں کھینچ کے بولیں گے تیرے کو کیا معلوم ہے نبی کے بارے میں، تو بولتا وہ کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن میں نبی کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا. نبی کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا، یہ اپنی جگہ صحیح، ایمان کا تقاضا ہے. مومن کبھی نبی کی شان میں برداشت نہیں کرے گا کچھ بولا جائے، لیکن وہ یہ کیسے برداشت کر رہا ہے کہ اس کو معلوم نہیں نبی کے بارے میں کچھ، جس سے محبت ہے اس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں، اس کے بارے میں نہ اس کو قرآن میں کیا معلوم ہے، نہ اس ذات کے بارے میں جو ساری انسانیت میں سب سے افضل ترین شخصیت تھی، ان کے بارے میں حدیث میں کیا وہ بھی معلوم نہیں. وہ اللہ کے کلام سے دور، جس نے نبی کو بھیجا اس نبی کے کلام سے دور جس نے انسانیت کو گمراہی سے نکالا. آپ بتائیے اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے دور ہے اور بس نبی سے قریب ہے, ایسا کیسا ہوتا ہے؟ کیوں اس کو فرصت نہیں ہے؟ کیوں اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے؟ ساری دنیا کی کتابیں پڑھ چکا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن نبی کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے. اس دور میں ضروری ہے کہ ہم بتائیں, دیکھو ہمارے نبی کے بارے میں یہ بات قرآن میں, ہمارے نبی کے بارے میں یہ بات حدیث میں, ہمارے نبی کی یہ خصوصیات ہیں, یہ فضائل ہیں. یہ بہت ضروری ہے, اس دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ چکی ہے, اور زیادہ بڑھ چکی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلتیں ہیں اور کیا خصائص آپ کے ہیں. کیا خصائص ہیں؟ وہ باتیں جو اللہ نے آپ کو دیں جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملی. وقت ہمارے پاس ویسے ہی بہت کم ہو جاتا ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ بہت تیزی سے, کیونکہ ہمارا اصل موضوع جو آج ہے وہ عید میلاد النبی سے متعلق ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی کو ستانا نہیں چاہتے ہیں, ہم کسی کو کچھ بولنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے ذہنوں میں ہے اگر کہ کیوں نہیں منائیں, کتنا اچھا لگتا ہے نبی کا برتھ ڈے منانا, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں اس کی گنجائش ہے کیا. دیکھیے واللہ اگر قرآن و سنت میں ہوتا کہ تم روزانہ عید میلاد النبی مناؤ, ہم روزانہ عید میلاد النبی مناتے ہیں. اگر ہوتا تو, اگر صحابہ مناتے ہر سال, ہم ہر مہینہ ہر ہفتہ مناتے ہیں. اور واقعی آپ دیکھیے کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس کا حقدار ہے کہ ہم اپنے ہر کروٹ اور ہر پہلو پہ آپ کا تذکرہ کریں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے. جب بھی وہ سنت پر عمل کرے گا یاد کون آئے گا؟ جب بھی سنت پر عمل کرے گا اس کو کون یاد آئے؟ کیونکہ وہ نیت کرتا ہے یار یہ کرنا ہے, یہ سنت کے مطابق کرنا ہے. کون یاد آتا ہے اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھ رہا ہے, دعا کر رہا ہے, جو بھی مسواک کر رہا ہے یا چل رہا ہے, ہر حال میں جب وہ سنت پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ ہر لمحہ ہر آن ہر کروٹ پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا ہے. اور اس پر زبان سے بھی اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتا چلا جائے تو پھر اس کا مطلب اس کو جب بھی یاد آئے تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور درود پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ بتائیے اس نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے تذکرے کو رکھا ہے, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس کی دعوت دیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ, سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا, یہ ہم دعوت دے رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دن میں ہر آن آدمی اپنے قلب اپنی زبان اور اپنے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے, اپنی زندگی میں اپنے گھر میں اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے زندگی میں بسائے اس کو. یہ ہماری دعوت ہے. تو ہمارا اصل موضوع وہ ہے جو انشاءاللہ ہم اس موضوع کے بعد شروع کریں گے. تو یہ جو موضوع ہمارا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے کہتے ہیں. ہم اس کے منکر نہیں ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ہمیں قیامت کے دن نبی ہوں گے, جو آگے تذکرہ آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, ہم کو دیکھو یہ مصیبت آ گئی ہے, قیامت کا دن ہے, سفارش کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سفارش کریں گے, جو آگے پوری تفصیل سے میں ذکر کروں گا اس کو. تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن قرآن و سنت سے ہٹ کر نبی کی تعظیم, قرآن و سنت سے ہٹ کر نبی کے محبت, قرآن و سنت سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرنا, یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. قرآن و سنت کے تابع ہونا ہے, جیسے نبی نے بتایا ویسا ہم کو کرنا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات ہیں. نمبر ایک, پیج نمبر چار سے آپ شروع کر سکتے ہیں. اللہ تعالی نے سارے نبیوں سے پیمان لیا تھا, اللہ تعالی نے سارے نبیوں سے پیمان لیا تھا کہ ایک نبی ہے, اگر وہ نبی تمہارے پاس آتا ہے تو اس نبی کی بات کو تم کو تسلیم کرنا پڑے گا. وہ کون نبی تھے؟ قرآن کی آیات ہم دیکھیں, اس کے بعد ہم دیکھیں کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لی, عہد لیا, پیمان, عہد و پیمان لیا, وعدہ لیا, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جو کچھ کتاب و حکمت میں تم کو عطا کروں, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ, پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو ان تمام تعلیمات کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے, تمہارے ساتھ ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت, اس کی مدد کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ, اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو, وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, کیا تم اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو, تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو, اس عہد کو قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, تم کو وعدہ کرنا پڑے گا. قَالُوا أَقْرَرْنَا, سارے نبیوں نے کیا کہا, ہم اقرار کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاشْهَدُوا, تم اس کے گواہ رہنا, وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور تمہارے ساتھ اس بات کا, اس عہد کا, اس پیمان کا میں بھی گواہ ہوں. وہ کون سی شخصیت ہے جس کا سارے نبیوں سے عہد دیا گیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں ایک رسول آئے اور وہ رسول تمہارے پاس جو کتاب ہے, جو تعلیمات ہیں, ان کے بارے میں کہتا ہو کہ یہ سچ ہے, حق ہے, وہ اس کی تصدیق کرتا ہو, تو تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ صرف ایمان لاؤ گے نہیں, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے, تم کو سپورٹ کرنا پڑے گا اس نبی کو, اس رسول کو. کون ہے وہ؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں, ایک رسول ہیں, اگر تمہاری نبوت کے دوران وہ آ جائیں, اللہ نے عہد لیا, اگر تم نبی ہو, رسول ہو, وہ نبی آ جائے, تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان پر ایمان لانا پڑے گا اور ان کی مدد کرنی پڑے گی. تو ایک ایسے نبی اور ایک ایسے رسول ہیں جن کے بارے میں ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے. اب بتائیے, نبیوں سے نبیوں پر ایمان لانے کا, سارے عالم تو چھوڑیے, سارے نبیوں سے اس بات کا عہد لیا گیا کہ ایک اور رسول ہے کہ وہ اگر آ جائیں تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا. وہ کون شخصیت ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ اور زیادہ تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس میں اسری اور اس کے کیا معنی ہے. وہ یعنی اتنا کافی ہے کہ ایک شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ سارے نبیوں کے لیے لازم تھا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں. اور آپ بتائیے, ویسے بھی تو نبی سب پر ایمان لاتی ہیں, کوئی نبی دوسرے نبی کا انکار کرتا ہے؟ نہیں. لیکن عہد اللہ نے لیا تھا, تم کو وعدہ کرنا پڑے گا تم ایمان لاؤ گے, وہ کس شخصیت کے بارے میں عہد لیا اللہ نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. دوسری بات, اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اے نبی, ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. پہلی بات تو یہ کہ جتنے پچھلے نبی تھے وہ سارے عالم کے لیے تھے ہی نہیں. آگے حدیث آ رہی ہے کہ جتنے بھی نبی اور رسول اس سے پہلے آئے وہ سارے عالم کے لیے نہیں تھے. دوسرے جتنے رسول اور نبی آئے ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی زندگی میں جب وہ دعوت دیتے تھے تو دو قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک وہ جو مانتے تھے، دوسرے وہ جو نہیں مانتے تھے. جیسے نوح علیہ السلام آپ دیکھیے، دعوت دی انہوں نے، کچھ لوگ مانے کچھ لوگ نہیں مانے. اللہ نے نوح علیہ السلام سے کیا کہا، جتنے تمہارے ساتھ ایمان لانے والے ان کو اپنی کشتی میں سوار کر لو. اب ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو ایمان نہیں لائے، بیٹا بھی ایمان نہیں لائے، تو کیا ہوا ان کا؟ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آتا تھا اور نہیں ماننے والے سب زمین سے مٹا دیے جاتے تھے. پچھلی امتوں میں یہ قاعدہ اللہ کا تھا کہ ماننے والے بچیں گے اور نہیں ماننے والے نبی کی زندگی میں ہلاک کر دیے جائیں گے، رسول کی زندگی میں ہلاک کر دیے جائیں گے. عام طور سے ایسا ہوتا تھا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا. اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جو آپ کی زندگی میں مانتا تھا وہ تو نجات پائے گا، جنت ملے گی، لیکن جو آپ کی زندگی میں نہ مانے اس کو مٹایا نہیں جائے گا، اس کو مہلت دی جائے گی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سارے عالمین کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا رحمت مہدا، کہ میں رحمت ہوں جس کو بطور ہدیہ تم کو دیا گیا. کتنی بڑی بات ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے انسانیت کے لیے گفٹ ہیں. اللہ نے آپ کو کیا بنایا، ہدیہ، محتاج، ہدیے کے طور پر کچھ دیا جائے تو یہ کیا ہے. اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانیت پر احسان ہے، اور اللہ نے خصوصاً ایمان والوں پر یہ احسان جتایا. فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. من، یہودیوں کو کیا دیا گیا تھا؟ من و سلوا. تو وہ من باقی ہے کہ گیا ختم ہو گیا اور کھا پی کے ختم. لیکن یہ من آپ کے بارے میں اللہ نے اس امت کو بھی دیا گیا ہے. من اللہ علی، یعنی اللہ نے من کا لفظ یہاں پر استعمال کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب یہ رسول بھیجا. واقعی اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا فرمایا. آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات ہم کو ملی، سب کچھ ہم ایک تاریخ کا ایک بہترین حصہ ہم کو مل گیا. ایک بہت بڑا شرف اس امت کو ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور آگے آئیے، جیسا کہ اس آیت میں ہم نے دیکھا آپ سارے عالمین کے لیے ہیں. چھ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو دوسرے نبیوں کے مقابلے میں چھ باتیں ملی جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملی. آپ فرماتے ہیں، فضلت علی الانبیاء بست، کہ دوسرے نبیوں پر چھ چیزوں سے مجھ کو فضیلت دی گئی. چھ چیزیں ہیں دوسرے نبیوں کو نہیں ملی، مجھ کو ملی، یہ فضیلت مجھ کو ہے. نمبر ایک، اعطیت جوامع الکلم، مجھ کو جوامع الکلم دیا گیا. جوامع الکلم، ایسی بات جو جامع ہو، تھوڑے الفاظ ہوں، حکمت کی بات ہو، اور ایسی بات ہو جس میں پوری باتیں شامل ہو جاتی ہیں، شارٹ میں ایک دم بڑی بات کہنے کی صلاحیت. بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، مختصر بات ہو لیکن اس میں بہت گہرے معنی ہو، جتنا سوچتے جائیں گے اتنا بات نکلتے جائے گی. اعطیت جوامع الکلم، جیسے مثال کے انما الاعمال بالنیات، کتنی گہری بات ہے. علماء نے کہا یہ ایک تہائی دین ہے. بعض علماء نے کہا کہ دین کے کتنے 70 باب اس میں آتے ہیں. تو ایسی یعنی ایسی ایک جامع، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. اب یہ سمجھاتے بیٹھوں گا درس چلا جائے گا ہمارا، کوئی آدمی لگا اس میں کیا ہے جواب، بالکل کسی اور درس میں اس کو سمجھائیں گے. یا جیسے کل بدعت ضلال، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. تو ایک جملے میں ساری خوبیاں یا ساری برائیاں اس میں آ جائیں, اس کی زد میں آ جائیں, ان کا سب کا رد ایک جملے میں آ جائے. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, جو ہمارے دین میں کچھ نیا نکالے جو اس میں نہیں تھا وہ رد ہو جائے گا. اب ہر بدعت کا نام بولنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. جو بھی اس ڈیفینیشن فارمولا جس کو بول سکتے ہیں, اس میں کچھ بھی فٹ کرو فارمولا پرفیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ. تو ایسی بات کہنے کی مجھ کو صلاحیت دی گئی, اعطیت جواب الکلم, مجھ کو جامع الفاظ میں بات کہنے کی صلاحیت دی گئی. نمبر دو, ونصرت بالرعب, مجھ کو رعب کے ذریعے سے, دبدبے کے ذریعے سے میری مدد کی گئی. تلوار کے پہنچنے کی ضرورت نہیں, نام پہنچ گیا بہت ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی ایسا تھا اور آپ کا تذکرہ ایسا تھا کہ ایک رعب ہوتا تھا. مشرکین بھی پیچھے بہت کچھ بولتے تھے, سامنے جب آتے تھے تو معلوم نہیں ان لوگوں کو کیا ہو جاتا تھا. کئی مشرکین کہ جب آپ کی مجلس میں بات کرنے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو ان کو کچھ سوچتا نہیں تھا کیا بولنا ہے, رد کرنے کی طاقت بالکل نہیں تھی. ایک ہیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے اوپر ہوا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے فرمایا ونصرت بالرعب, رعب کے ذریعے سے, رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی. نمبر تین, واحلت لی الغنائم, میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا. پچھلی امت کے لیے نہیں تھا, پچھلی امتوں میں جب جنگ ہوتی تھی سارا جو دشمن کی طرف سے جو لوٹا ہوا لوٹ کا مال جس کو کہتے ہیں, وہ جو غنیمت کا مال ہوتا تھا جو دشمن چھوڑ کے بھاگتا ہے, تلواریں ڈھال پیسے مال یہ وہ سب چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں دشمن, وہ جمع کر کے اس کو جلا دیا جاتا تھا. یعنی جمع کرتے تھے, اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی وہ سب جل کے بھسم ختم. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد کی, امت کی مدد کی کہ غنیمت کا مال جلے گا نہیں بٹے گا, امت کے ہاتھ میں آئے گا. تو اللہ تعالی نے دشمن کے مال کے ذریعے سے امت کی مدد کی. تو یہاں پر آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا, پچھلی امتوں میں نہیں تھا ایسا. نمبر چار, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا, اور میرے لیے پوری زمین کو طہور اور مسجد بنایا گیا. طہور پاکی کا ذریعہ, پاکی کا ذریعہ, اور مسجد جہاں نماز پڑھی جائے. پوری زمین ہے کہیں بھی ہے اس کو کیا بنایا گیا, پاکی کا ذریعہ. یعنی تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کہ تیمم کے لیے مدینہ کی مٹی لگتی یا کوئی اسپیشل مٹی لگتی اس کے لیے. زمین پہ کہیں بھی ہوں, کولہاپور شولہاپور کدھر بھی آدمی, دلی کلکتہ کہیں بھی آدمی ہو, ہاتھ رکھا زمین پہ چہرے پہ اور ہاتھ بس ختم, ہتھیلیاں اس کے لیے کافی, اتنا پاک ہو گیا. اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے, قرآن پڑھ سکتا ہے, سب کر سکتا ہے, فری ہو گیا وہ ایک دم, چاہے جنابت کی حالت میں ہو. اور مسجد پوری زمین میں سفر میں ہے, کہیں بھی ہے, جنگل میں, دیہات میں, کہیں بھی ہے. ایسا ہے کہ وہی جگہ ہونا چاہیے نیلے رنگ کی پیلے رنگ کی, کچھ نہیں ہے. زمین پہ کہیں بھی وہ ہو, بشرطے کہ پاک زمین ہو, پاک زمین ہو, وہاں نماز پڑھ سکتا ہے, سوائے قبرستان کے اور حمام کے, قبرستان اور حمام کے کہیں بھی نماز وہ پڑھ سکتا ہے. اور نمبر پانچ, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, مجھ کو ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. ساری مخلوق کی طرف, ساری انسانیت کی طرف, سارے جنات کی طرف. بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا, وہ ساری روایت میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, اتنے سارے پوائنٹس ہمارے پاس, 24 پیج میرے سامنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات اور انسانوں میں سے بدبخت لوگوں کے سوا ساری مخلوق پہچانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. جانور بھی, جانور بھی, پیڑ پودے بھی آپ کو پہچانتے کہ اللہ کے رسول ہے, ہر چیز. اسی لیے آپ اب پوری روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیڑ تھا جو آپ کو سلام کیا کرتا تھا. اب وہ ساری روایت میں ذکر نہیں کروں گا, جس سے پہلے میں بتا چکا ہوں. تو آپ کو مخلوق پہچانتی, اونٹ نے آپ کو دیکھا رونے لگا, آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھرایا اور کہا کون ہے اس کا مالک. اس نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس کو بہت تھکاتے ہو, بھوکا رکھتے ہو اس کو. جانور پہچان رہا ہے, بتائی وہ انسان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا وہ جانور سے بھی گرا گیا گزرا ہے, جو آپ کی شان کو پہچانتا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلق کے لیے رسول ہے, ساری خلق کے لیے. اور چھ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, مجھ کو سارے نبیوں کا خاتم بنایا گیا ہے, نبیوں کا سلسلہ میرے ذریعے ختم کر دیا گیا ہے, اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں چھ چیزیں اس کی تفصیل کیا ہے جو حدیث صحیح میں آئی ہے. نمبر ایک, جوامع الکلم. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ قَدْ اُعْتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمِهِ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم اور خواتم الکلم عطا کیا گیا تھا. جوامع اور خواتم, ختم کے معنی عربی زبان میں مہر کے ہوتے ہیں, اور جامع, جامع مسجد کیوں بولتے ہیں اس کو, سب اس میں جمع ہو جاتے ہیں. کلم, کلمہ کی جمع, کلمہ کے معنی بات, جامع بات, ایسی بات جس میں سب آ جاتا ہے, جس کو ہم انگلش میں اگر کہیں کمپریہنسو اس کو بول سکتے ہیں, ایسی بات جو ساری چیزوں کو شامل ہو, کوئی چیز اس سے باہر نہیں نکل سکتی ہے, ایسی بات کہنے کی صلاحیت. کہ جامع معنی بات, ایسی بات کہ جس میں اس کیٹیگری کی ساری چیزیں آ جائیں, اور ایسی بات کہ جو اس کیٹیگری کی نہیں ہے وہ اس میں آ نہ پائے, اس کو کیا بولتے ہیں, جامع معنی. جیسے مثلا کوئی آدمی گئے کہ قرآن کیا ہے, قرآن کس کو بولتے ہیں, تو آدمی کہا جو اللہ نے نازل کیا اس کو قرآن کہتے ہیں, تو کہے پھر تورات کیا ہے, تورات بھی تو اللہ نے, تو اب جو اللہ نے نازل کیا یہ جامع بات ہوئی نہیں ہوئی, اس لیے کہ اس جامع ہوئی لیکن خاتم ہوئی, اس کے اندر دوسرا معنی نہیں ہوئی ہے. تو اس کیٹیگری کی ساری چیزیں اس میں آ جائیں, لیکن اس کیٹیگری کے باہر کی چیزیں اس میں نہیں آ پائیں, اس کو جامع معنی بولتے ہیں. تو جیسے کوئی آدمی پوچھے مثال کے طور پر کہ انسان کس کو بولتے ہیں, تو بولے دو ہاتھ دو پاؤں والا, تو اب اس میں آئے گا انسان, بہت کچھ آئے گا دوسرا اس کے اندر. یا کہ جس کو دو آنکھیں اس کو انسان کہتے ہیں, جس کو سر ہے اس کو, تو بیل بھی اس میں آ جائے گا. جس کو سر ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے نہیں, بلکہ اس کی پوری ڈیفینیشن ایسی کہ جس میں وہ چیز تو آ جائے اور اس سے متعلق کوئی چیز رہنے پائے, لیکن دوسری چیز جو باہر کی وہ اس میں نہیں آ پائے, اس کو جامع معنی کہتے ہیں. تو وہ علم جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, یہ بھی جامع ہو گیا, قرآن ہے نہیں, اس میں حدیث بھی آتی ہے. تو اس طرح سے جامع بات کون سی ہوتی, جامع معنی اس کو کہتے ہیں, وہ کتاب جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی, جو نماز میں پڑھا جاتا ہے قیام کی حالت میں, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ چیز جو اللہ نے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو کتاب کی شکل میں ہے, کتاب کی شکل میں ہے, اور اس کو نماز میں قرأت جس کی جاتی ہے, اس کو کیا کہیں گے, اس کو قرآن کہیں گے. تو یہ یعنی جامع معنی اس طرح سے, اور بھی بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں, یعنی مختلف چیزوں کے سلسلے میں جامع معنی کس کو بولتے ہیں. تو آپ کو جامع اور معنی بات کہنے کی صلاحیت دی گئی. قد اعطی جوامع الکلم و خواتم ہی, آپ کو جوامع الکلم اور خواتم دیا گیا ہے, اس کو امام مسلم نے روایت کیا گیا. نمبر دو, و نصرت, رعب کے ذریعے آپ کی مدد, و نصرت بالرعب بین یدی مسیرۃ شہر, اور میرے آگے ایک مہینے کے فاصلے کی حد تک میرے رعب سے میری مدد کی گئی. یعنی آپ کا رعب اتنے دور تک جاتا تھا, آپ یہاں ہیں تو وہاں سے ایک مہینے کے فاصلے تک آپ کا دبدبا رہتا تھا. یہ کس کے لیے تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی کہ آپ کا رعب آپ کے ایک مہینے کے فاصلے کی دوری تک کا وہاں کا آپ کا رعب ہوا کرتا تھا, لوگوں کے دلوں میں دبدبا آپ کا اتنا اچھا. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. غنیمت کا مال حلال کرنا, آپ نے فرمایا وہ احلت لی الغنائم, میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا. ولم تحل لأحد قبلی, مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے زمین کی پاکی آپ فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا گیا. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ, تو میری امت کا آدمی, میرا امتی, جہاں کہیں اس کو نماز کا وقت مل جائے وہ نماز پڑھ لے. یعنی اگر پانی اس کے پاس نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہے, تیمم کر سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے. اس کا وضو بھی اس کے پاس ہے, طہور اس کے پاس ہے تیمم کے ذریعے سے, اور اس کی نماز مسجد اس کے پاس ہے, وہ نماز وہاں پڑھ سکتا ہے. تو یعنی کہیں بھی زمین پر آدمی ہو اس کے لیے یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے, وہاں نہیں پڑھ سکتے, تم کو وہیں پڑھنا پڑے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. پوری زمین اس کے لیے مسجد اور طہور بنا دی گئی ہے. اس کو بھی امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نمبر پانچ, آپ ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, کہ اے نبی, ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے, سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے, خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے. انسانوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس میں بہت بڑا قصور خود مسلمانوں کا ہے, بہت بڑا قصور. نعرے وغیرہ تو ہم لگا لیتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف, خصوصاً ایسے دور میں جبکہ آپ کے سلسلے میں بہت ساری غلط باتیں انسانیت میں پھیلائی جا رہی ہیں, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر آپ کی سیرت, آپ کا تعارف سارے عالم میں پھیلائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے. چار نعرے لگانے سے ہی کام نہیں ہو جاتا ہے, بلکہ اس سے اکثر اوقات لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی غلط تصویر آتی ہے کہ دیکھو کیسے مسلمان ہیں, جلسے جلوس والے. کام تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, کیسے تھے, آپ کی شخصیت, آپ کے اوصاف, آپ کی تعلیمات, اور خصوصاً آپ کا معجزہ قرآن جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے, اس کو لوگوں کے پاس, اس کے میسج کو لوگوں کے پاس پہنچایا جائے جس سے عام طور سے مسلمان غافل ہیں. تو یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک خاص خطے کے لیے نہیں ہے. آپ عرب کے لیے نبی تھے ایسا نہیں ہے, آپ اپنے زمانے کے لیے نبی تھے, رسول تھے, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اے نبی, ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈراوا سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی خاص طور سے اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا. وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً, لیکن مجھے ساری انسانیت کے لیے, پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کو بھی امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج آپ دیکھیں سارے عالم میں, یہاں تک کہ افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ گئے, پہنچے کہ نہیں پہنچے, پہنچ گئے, اور بائبل ساری دنیا میں ان لوگوں نے عام کر دیا. کتنی, 2000 زبانوں میں, 2000 زبانوں میں بائبل اور قرآن. قرآن کے بارے میں قرآن پڑھے تو گمراہ ہوتے ہیں نا, تو پھر کہے کہ اس کو چھاپنے کا, بھائی کتنی افسوس کی چیز ہے. وہ پیغام کہ وہ اوحی الیہ, یعنی اللہ نے خود بتلایا کہ, یعنی نبی سے کہا گیا کہ یہ وہ اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دوں اور اس کو بھی جس تک یہ قرآن پہنچے, جس تک یہ قرآن پہنچے. تو یہ قرآن کہاں ہے؟ مسلمان کے گھر میں ایک دم ٹاپ لیول پہ. وہ ٹاپ اتنا ٹاپ ہے کہ وہاں تک ہاتھ نہیں جاتا ہے اس کا, اس کو سیڑھی لگا کے چڑھنا پڑتا ہے لینے کے لیے. اتنا دور قرآن سے, اتنی بھیانک چیز ہے کہ کسی کے وہ دوائیاں رکھتے ہیں نا بچوں کے لیے, اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ دوائی بچوں سے دور رکھیے. تو نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں لکھا تو نہیں ہے, لیکن اس کا حال ہی ایسا ہے کہ جتنی اونچی دوائی اس سے اوپر قرآن ہے, ہاتھ ہی نہیں جائے گا بچارے کسی کا. تو آپ سوچئے قرآن سے کتنے دور مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے, آپ کی کتاب ساری انسانیت کے لیے, لیکن کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہوں؟ کتنے مسلمان ہیں ان کو تو ایسا لگتا ہے بھائی سب اپنے اپنے دھرم پہ ہیں, تم تمہارے اس پہ, ہم ہمارے اس پہ, ہمارا ہمارا, تمہارا تمہارا, ہے کہ نہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جن کی سوچ ہی ہے یہ ہمارے نبی ہیں, یہ ہمارے نبی, ہمارا قرآن ہے. ارے بھائی ہمارا ہے لیکن دوسروں کے لیے بھی تو ہے, دوسروں کے لیے بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے نہیں ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ سارے عالم کے لیے کتاب اللہ نے بھیجی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثریت لوگوں کی اس کو جانتی ہے نہیں جانتی ہے. اسی طرح سے چھٹی بات آپ نے کہی کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, کسی کے باپ نہیں ہے مرد کے, رجالکم ولکن رسول اللہ, لیکن آپ ہیں تو کون ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور نبیوں کے خاتم ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. خاتم, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں. خاتم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو سب پر مہر لگانے والے ہوں ختم ہو گیا. خاتم, خاتم کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح سے جو سیل ہوتی ہے, پچھلے زمانوں میں جیسے تھیلیاں ہوتی تھی جن میں دینار اور درہم بھرے جاتے تھے, سمجھ لیں کسی تھیلی میں 100 دینار بھر دیے اور اس کو سیل کر دیا گیا. آج بھی جیسے نوٹ ہوتے ہیں 100 کے بنڈل ہوتے ہیں, 1000 کے بنڈل ہوتے ہیں, ان کو اس طرح سے پاک کرنے کے بعد اس میں سیل لگ جاتی ہے, اب یہ اتنے ہو گئے. تو وہ جو سیل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاتم. اور خاتم ختم کرنے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے اعتبار سے سارے بندوں میں سب سے کامل ترین شخصیت ہے, جس سے اوپر کمال کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے, اوصاف کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے سب سے کامل بندے ہیں. جس مقصد سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا, جنات کو پیدا کیا, اس مقصد کو پورا کرنے کے اعتبار سے سب سے کامل درجے میں اس مقصد کو پورا کرنے والی شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اوپر کمال کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے, اس سے اچھا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. بھائی سارے بندوں میں کوئی تو ہونا چاہیے جو سب سے ٹاپ ہو, واقعی ویسا جیسا اللہ چاہتا ہے. کون ہے وہ بندہ؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی انبیاء بھی کامل ہیں, لیکن ان میں کون ہے؟ ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آگے ہم آئیں گے کیوں ایسا, اس کی کیا دلیلیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم الرسل نہیں کہا اللہ نے, یہاں پر کیا کہا؟ خاتم النبیین, نبیوں کی خاتم ہے. کیوں ایسا؟ رسولوں کے خاتم ہیں تو کوئی نبی آنے والا بھی باقی رہ جاتا ہے, کیونکہ سارے نبی رسول ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. نبی ہوتا ہے, نبی کو رسول بنایا جاتا ہے, تو رسول بننے کے لیے پہلے کیا ہوتا ہے, وہ نبی ہوتا ہے, تو نبی ہی رسول بنتا ہے. تو نبیوں ہی کے خاتم ہے, رسول بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. نبی کوئی ہوگا تو رسول بنے گا نا, نبی ہی نہیں آنے والے. سمجھ میں آ رہی بات سے, نبی ہی کوئی آئے گا نہیں تو رسول کہاں سے آئیں گے. اور اس طرح کی بحثیں اور اس طرح کے جملے بھی ہم نہیں کہتے ہیں. یہ جملہ بعض لوگوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ بالفرض اگر بعد دور نبوی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اور نبی آ بھی جائے تو خاتمیت نبوی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے آس پاس کچھ بات کسی نے کہی ہے اس طرح سے, اپنی کتاب میں لکھی ہے, ہم ایسا بھی نہیں بولتے. ہم بولتے ہیں بھائی فرق آتا ہے, فرق آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو فرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور اگر آپ کہتے ہو کہ اگر کوئی نبی آتا ہے تو فرق نہیں پڑتا ہے, تو مرزا غلام احمد قادیانی لوگوں نے بھی یہی کہا ہے, دیکھو آپ لوگوں کی لوگ کہہ رہے ہیں فرق نہیں پڑتا ہے تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں. ہم ایسا نہیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے نہیں. آپ کیا ہیں, خاتم النبیین ہیں, اور آپ کے ذریعے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں. آئے گا تو کیا ہوگا, آئے گا ہی نہیں تو سوچنے کا کہیں, آئے گا ہی نہیں جب تو بھی سوچنے گئی. تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں, ہم سوچتے ہی نہیں اس طرح سے, سوچنے کی ہم کو ضرورت ہی. یہ بالفرض والی بحثیں یہ مصیبت کا دروازہ کھولتی ہیں. فرض کر لو ایک آدمی سمندر میں گر جائے اور سوکھا نکل آئے تو بھائی کوئی آدمی تو فرض کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو. فرض کر لو کوئی آدمی مر گیا اور سانس لے رہا ہو تو ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو. ہم ایسی چیزیں فرض کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی, صحابہ نے فرض کی, سلف نے فرض کی, اتنا بڑا میٹر ہے اس میں فرض کر کے دروازہ کھولنا ہو جائے گا, دروازہ نہ صحیح کھڑکی کھولنا ہو جائے گا کہ خاتمیت نبوی میں فرق نہیں آتا ہے. ہم اس طرح کی باتیں کرنا ہی ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آئی نہیں سکتے ہیں, مسئلہ ہی ختم, آگے بولنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. تو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں, میں سارے نبیوں کا خاتم ہوں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, اور ایک روایت میں آپ نے اس کے معنی کی وضاحت بھی کر دی تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے. ارے آپ تو خاتم ہیں, آپ تو کامل نبی ہیں, لیکن آپ سے کم درجے کا نبی آپ کے بعد آ گیا تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے, کیونکہ آپ تو پرفیکٹ ہے ہی ہیں. اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو اس کی تردید بھی حدیث میں موجود ہے. امام احمد, ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. دیکھیں دونوں چیزیں کیا ہو گئی, جمع ہو گئی, کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں نبیوں کا خاتم ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی آدمی کے ذہن میں پیدا نہ ہو کہ چلو ایک سیل لگانے کے بعد دوسری پوٹلی تو لیتے ہیں نا, یہ پوٹلی دوسری آنے والی. اس طرح کی باتیں جو ہے بکواس کوئی آدمی اگر کرنا شروع کرے بہت غلط بات ہے. ایک آدمی یہ بات مانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا معاملہ ختم, اب نبوت کا معاملہ ختم, آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, لیکن وہ نئے نبی ہیں کہ پرانے ہیں. نیا نبی کوئی آئے گا نہیں آئے گا, اور پرانوں میں سے بھی کون آئیں گے. اچھا ان کی وفات ہوئی ہے کیا, ان کی وفات نہیں ہوئی, وہ تو حیات ہے. وہ آئیں گے اپنے بچے ہوئے کام کو پورا کرنے کے لیے, اور وہ کس شریعت کے تابع ہوں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے. اسی لیے وہ جب آئیں گے نماز کا وقت ہوگا, اس وقت میں امامت کا وقت ہوگا, مسلمانوں کا امام مہدی, امام مہدی اس وقت میں ہوں گے. اس پہ مستقل ایک درس میں لینے والا ہوں انشاءاللہ, مہدی کون وہ ایک الگ موضوع ہے. تو مہدی جب آئیں گے اس وقت میں ہوں گے امام مسلمانوں کے, تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھائیں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, تم آگے بڑھو. اور ایک امتی اس امت کے, اس نبی کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس وقت میں جو افضل مخلوق, سب سے بہترین انسان جنہوں نے زمین کو انصاف سے بھر دیا ہوگا, وہ امام آگے بڑھیں گے, امامت کریں گے, اور ان کے پیچھے مقتدی بن کے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کے تابع ہو کر. اسی لیے آپ نے فرمایا یہ اس امت کا اکرام ہوگا اللہ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ اس امت کی تکریم کے طور پر ایک نبی کو, رسول کو میری امتی کے پیچھے نماز پڑھوائے گا. آپ بتائیے کتنی بڑی بات ہے. آپ بتائیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے. اور یہ میسج ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ میں اس شریعت کے تابع ہوں, میں شریعت کے تابع ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے, وہ تو آ چکے ہیں, اس سے پہلے آ چکے تھے. وہ واپس اللہ کی طرف سے آسمان پر اٹھایا اللہ نے, زندہ ان کو, ان کی موت نہیں ہوئی ہے. اللہ ان کا بچا ہوا کام بھیجے گا کیونکہ وہ مسیح ہے, اور دوسرا ایک دوسرا مسیح ہے دجال جو جھوٹا دعویٰ کرے گا مسیح ہونے کا. تو واقعی جو اصل مسیح ہیں وہ جھوٹے مسیح کو قتل کریں گے. دونوں میں مسیح اصل کون ہے یہ معلوم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد, جو اس کو قتل کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے پاس بھی آسا تھا جو سانپ بنتا تھا, جادوگروں کے پاس بھی رسیاں لاٹیاں تھی جو سانپ بنتی تھی. اصلی کون ہے دونوں میں, آمنا سامنا ہوا, ان کے آسا نے, ان کے سانپ نے کیا کر لیا, ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا. معلوم پڑا یہ اصل ہے, یہ اصل ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال اس وقت میں ہوگا, جو جھوٹا مسیح ہوگا, مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا, تو اس کو قتل کریں گے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میں خاتم النبیین ہوں, سارے نبیوں کا خاتم ہوں, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدی, اسی لیے علماء نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور یاد رکھیے اس پہ بھی میں تفصیل سے لینے والا ہوں انشاءاللہ درس, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, تفصیل سے اس کا رد کریں گے اور کیا کیا عقائد ان کے ہیں وہ سب سامنے ہم لوگ ذکر کریں گے, کہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ کہتا تھا میں بروزی نبی ہوں, میں اوتار ہوں, میں سیکنڈری نبی ہوں. ارے واہ, یہ کون سا نبی رہتا ہے؟ میں کیا ہوں؟ سبارڈینیٹ نبی ہوں. یہ کون سے نبی ہیں؟ بتا نہیں, اصلی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں, وہ مانتے ہیں, یاد رکھیے اس کو. عجیب بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم تھوڑی بولتے خاتم النبیین نہیں ہے, لیکن بولتے خاتم النبیین کا مطلب پرفیکٹ ہوتا ہے, آخری نہیں ہوتا ہے. اور آخری اس اعتبار سے کہ آپ کی شریعت آخری ہے, اس میں چینجز کچھ کرنے کے لیے نہیں آئے مرزا صاحب. تو یہ کافر مانا ہے, علماء نے کہا کیا ہے یہ, کیا ہیں مرزائی جو بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں, اسلام سے باہر. اس طرح کی نبوت ماننے والا کیا ہے؟ کافر ہے. اس کے ذمن میں اور بہت ساری چیزیں بتانے والا ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, یہ آپ کی خصوصیت ہے. اور آگے آئیے, دوسرے نبیوں کے تعلق سے آپ کی فضیلت. اللہ تعالی نے ایک خاص رات میں ظاہر کی, جیسا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ابھی کیا تھا, لیکن یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو اس امت کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اگرچہ کوئی آدمی جاہل اس سے یہ نہ مانے کہ نعوذ باللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام صرف افضل مہدی ہیں, وہ نبی ہیں, وہ نبی ہیں, وہ رسول ہیں, یہ نبی اور رسول نہیں ہیں. نبی اور رسول کا مرتبہ صالحین سے, صدیقین سے, شہداء سے کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے. لیکن وہ علامت ہوگی اس بات کی کہ ہم تابع ہیں ان کی, میں تابع ہوں ان کی شریعت کے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک ایسی رات تھی جس میں اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو جمع کیا, سارے رسولوں کو جمع کیا, اور اس رات میں ایک نماز پڑھی گئی بیت المقدس میں. اس رات میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظامات کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ چیز کسی دوسرے نبی کو ملی کسی بھی قرآن کی آیت سے یا حدیث سے ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ خصوصی انتظام تھا جو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصى تک، اس دور کی مسجد تک. اقصا دور والے کو بولتے ہیں. اس دور کی مسجد، مسجد اقصا تک لے گیا، الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے اطراف کو ہم نے مبارک بنایا ہے. کیوں کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری نشانیوں میں سے اس کو کچھ نشانیاں ہم بتائیں. اپنے نبی کو ہماری نشانیوں میں سے نشانیاں ہم دکھلائیں. انہ ہو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے. یہ ایک واقعہ ہے تاریخ میں جو مکی دور میں جب پریشانی اور تکلیفوں کا دور بہت اپنے عروج پر تھا، اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی طرف سے ایک شاہی سواری اور شاہی سفیر بھیجا، ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ کی طرف سے ایک خاص سواری بھیجی. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹلی بلاتا، قدرت اللہ دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے ایک سواری بھیجی. یہ شاہی سواری، اس پہ بیٹھ کے آؤ. اب بتائیے، کوئی بھی بادشاہ کسی کو کہے آپ آ جاؤ ہمارے دربار میں، یہ بات الگ ہے، اور بادشاہ خود گاڑی بھیجے، تو یہ زیادہ تقریب اس میں ہے کہ کس میں ہے؟ پہنچوں میں ہے یا گاڑی بھیجنے میں ہے؟ کہ بادشاہ کی طرف سے خاص گاڑیاں ہی لینے کے لیے. تو اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے خود ایک شاہی سواری کا انتظام کیا، جس کو کیا بولتے ہیں؟ براق. وہ براق نہیں جو تصویروں میں دکھتی ہیں، فیمل قوال. اس کی کیفیت، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ جانور تھا، ایک انسان کا صورت اس کی تھی، ایسا کسی حدیث میں نہیں آیا ہے. وہ ایک جانور تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا گیا تھا. اتنا تیز تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں وہ پہنچ جاتا تھا، اتنا فاسٹ. اب بھائی زمین سے آسمان تک جانا کوئی معمولی چیز ہے، ایک راکٹ بھیجنے کو کتنے ساکٹ بنانے پڑتے ہیں. وہ بھی گیا گیا نہیں، جل تو جلال تو بلا اٹال تو، پہنچتا نہیں پہنچتا، سیدھا جا کے ٹیڑھا ہوتا کیا کیا. ایک سواری، کیسی سواری ہوں گی وہ لے کے جا رہی ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے انتظام تھا. اور اپنی طرف سے ایک آفیشیل سفیر اللہ کی طرف سے لینے کے لیے بھی کوئی، کون؟ سارے فرشتوں کا سردار، سارے فرشتوں کا سردار، ساری انسانیت کے سردار کو لانے کے لیے کس کو بھیجنا پڑے گا؟ سارے فرشتوں کے سردار کو ہی بھیجنا پڑے گا، چھوٹے کو نہیں بھیج سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھیجا، اور اپنی طرف سے سواری کا انتظام کیا. یہ خصوصیت کسی نبی کے لیے مذکور نہیں ہے، یہ کسی اور نبی کے لیے، کسی اور رسول کے لیے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے اسے نہیں کیا، کسی اس میں ذکر نہیں ملتا ہے اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی بلا کر اس طرح سے. تو یہ خاص، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آسمان دکھایا اللہ نے، قرآن میں اللہ نے ملکوت اللہ دکھایا، لیکن بلوایا نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلوایا، اور اس رات میں آپ نے جنت اور جہنم کی، جنت کو دکھایا گیا، جنت میں گئے آپ اور جہنم آپ کو دکھائی گئی. تو آج وہ بھی دیکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. تو یہ معراج کا واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، جو خود آپ کے خصائص میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے، کہ یہ بات ہم نے دیکھی. کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر آپ کے لیے آسمانی سواری بھیج کر ایک ایسا سفر کرایا جو دوسرے نبیوں کے سلسلے میں ہم کو نہیں دکھائی دیتا ہے. اس رات میں جو واقعات ہوئے ان کے علاوہ ایک خصوصی بات یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ اس رات ایک نماز پڑھی گئی, اور عجیب بات یہ ہے کہ اس نماز میں سارے مقتدی انبیاء تھے. آپ سوچیے وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس نماز میں ایک بھی مقتدی غیر نبی نہ ہو, کہ سارے کے سارے نبی اس میں ہیں, اور امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی. وہ پاک نفوس جو زمین پر اپنے اپنے دور کے بہترین افراد تھے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے نبی ہوتے ہیں وہ اپنے دور کے سب سے افضل انسان ہوتے ہیں, ان ساری انسانیت کی سب سے افضل ترین جماعت کا وہ ایسا اجتماع تھا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. وہ سارے کے سارے نبی جماعت تھے, اور اس رات میں نماز پڑھی گئی, اور اس رات میں اس نماز کی امامت کا جب موقع آیا تو اس رات میں اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا شرف حاصل ہوا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص سے ہے کہ آپ اگر پوچھا جائے کہ معراج کی رات جب سارے نبی جمع تھے تو امامت کرنے والا کون تھا, تو کوئی دوسرا نام بتا نہیں سکتا ہے یہ فضیلت اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اسی لیے امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس قول کو ذکر کیا ہے, اس روایت کو ذکر کیا ہے, اور یہ صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتینا الی بیت المقدس, ہم یعنی میں اور جبریل بیت المقدس آئے, فصلیت فیہ بالنبیین والمرسلین اماما, پھر میں نے وہاں پر سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو امام بن کر نماز پڑھائی. میں نے سارے نبیوں کی اور سارے رسولوں کی امامت کی. ثم عرج بی الی السماء الدنیا, پھر آسمان دنیا کی طرف ہم یعنی مجھ کو معراج کرائی گئی. تو اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے نبیوں اور سارے رسولوں کی امامت کی. آپ بتائیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں تو کیوں نہ ہم آپ کو اپنا امام بنائیں. بعض لوگوں نے کہا امام کا لفظ ایسا ہے, امام کا نبی کے لیے نہیں ہوتا ہے, امام کا لفظ نبی کے لیے نہیں آتا ہے. عجیب بات ہے, یہ لغت اور قرآن و سنت سے علم میں یعنی کمزوری کی دلیل ہے. میں انشاءاللہ آگے اس بارے میں اگلے دروس میں ذکر کرنے والا ہوں ساری چیزیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے اور سارے رسولوں کے امام تھے اس رات میں جب اللہ تعالی نے آپ کو معراج کا سفر کرایا. اور آگے آئیے, اس سے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے امام وہی بنتا ہے جو امامت کا اہل ہو اور دوسروں کے مقابلے میں اس ذمہ داری میں افضل ہو, اس ذمہ داری کا اہل ہو اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اہل ہو. اس رات میں جب امامت کا موقع آیا تو سارے نبیوں کے مقابلے میں امامت کا منصب ملا, اور کس کو ملا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ خود دنیا میں آپ کی فضیلت سارے نبیوں کی امامت کرا کے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے سامنے ثابت کر دی کہ امامت کا موقع اگر آئے تو ان میں امام بننے لائق کون ہیں؟ سارے نبیوں کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وحی کے تعلق سے آپ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابیں بھیجی لیکن ان کتابوں میں ان کتابوں کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے تشریحات اس طرح سے داخل کر دیں یا اس طرح سے اپنی خواہشات کے مطابق ان میں تحریفات کر دیں کہ وہ کتابیں اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہ سکی. لیکن یہ معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی کتاب کے ساتھ نہیں ہوا. پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کتابوں کے ماننے والوں پر ڈالی گئی تھی کہ تم کو اس کتاب کو محفوظ رکھنا ہے. لیکن قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجر میں آیت نمبر 9 میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس نصیحت کو نازل کیا ہے. وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج 1400 سال کا سفر کر کے کتاب ہم تک جو پہنچی ہے، وہ کتاب جو اس دور میں تھی اور یہ کتاب جو اس دور میں ہے، دونوں کو ملا کے دیکھیں دونوں آج وہی ہیں. بلکہ آج مصحف عثمانی آج بھی موجود ہے، وہ مصحف جو پڑھتے وقت میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، ان کی جو شہادت ہوئی تھی اس وقت میں جو قرآن وہ پڑھ رہے تھے، جو مصحف وہ پڑھ رہے تھے، آج بھی وہ مصحف موجود ہے. تو اس دور کا اور آج کا ملا کے دیکھیں بالکل سیم، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. لیکن باقی کتابیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ جتنی بھی کتابیں تھیں، آج وہ اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہی. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. آج ایک ایسے دور میں ہم پہنچ گئے کہ جس میں کاپی کرنا سیکنڈز کا کام ہے. آپ کتنے یعنی قرآن لکھنا، ہاتھ سے سوچئے، ایک قرآن لے ایک کاپی اور بنا دو، اس زمانے میں کیسا تھا، اس کو کئی دن لگیں گے. اور جتنا باریک احتیاط سے لکھنا پڑے گا، اس کو ایک ایک لائن لکھ رہا ہے، ایک ایک آیت لکھ رہا ہے، کئی دنوں مہینوں کا کام تھا ایک قرآن کی کاپی اور بنانا. آج کتنا ہے، کنٹرول اے کنٹرول وی ہے کہ نہیں، سمپلی آدمی اس کو کاپی پیسٹ کر سکتا ہے. اور ایک یعنی بہت سارے لوگ جن کو کمپیوٹر کا معلوم نہیں ہے، ان کو کہا جائے ایک سی ڈی میں ایک قرآن آ سکتا ہے، ان کو ایک سی ڈی میں قرآن آ سکتا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس میں 1000 قرآن کے کاپیز ڈال سکتے ہیں، یعنی اتنی جگہ اس میں ہوتی ہے. آج ایسے دور میں ہم پہنچ گئے کہ جس میں حفاظت کے وسائل اور زیادہ بڑھ گئے ہیں. لیکن اللہ نے ایک اور انتظام کیا، جو ایک تو یہ ڈیٹا کا ہے، دوسرا ایک زندہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے قرآن، اس امت کے جتنے قرآن کے حفاظ ہیں، آپ بتا دیے کسی اور کتاب کے اتنے حفاظ ہیں، قرآن کریم کے بچے بچے حفاظ ہیں، پورے بچوں کو بھی یاد ہے، چکر آ کے گر جائے گا کوئی آدمی اس کو پورا دیکھے گا. اگر پوری دنیا کے حفاظ ایک میدان میں جمع کی جائیں اور کسی دوسرے دین کے آدمی کو، مسلمان کو دیکھنے کے لیے کھڑا کیا جائے، چکر آ کے گر جائے، اتنے قرآن کے حفاظ ہیں، عالمی سطح پر اتنا حفاظت کا انتظام ہے، کتنی یعنی ایک خود ایک عجیب و غریب چیز ہے، خود ایک عجیب و غریب چیز ہے. یہ اللہ نے انتظام کیا قرآن کی حفاظت کا، اور اللہ نے توفیق دی امتیوں کو، اور ایک غیبی نظام ہے جس کے تحت قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کا نظام اللہ نے، کسی اور نبی کی کتاب کا یہ معاملہ نہیں ہو سکا. خصوصاً کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے ایک کتاب کی ضرورت ہے، جو قیامت تک کے لیے آپ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتی رہے. تو یہ اللہ نے حفاظت کا خصوصی انتظام کیا ہے. اسی طرح سے آپ کے پہلے جتنے نبی تھے، ان کے معجزات ان کے ساتھ چلے جاتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے زمانے میں کام آیا، اس کے بعد وہ عصا نہیں رہا، آپ موسیٰ علیہ السلام گئے، عصا بھی کوئی دوسرا آدمی اس سے وہ نہیں کر سکتا جو موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے. یا اس طرح سے جتنے اور نبی تھے، ان کی حکومتیں، ان کی عصا، ان کی چیزیں جو بھی تھیں معجزات، وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ دیا، وہ آپ کے بعد بھی باقی رہنے والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کو ایسی نشانیاں معجزات دیے جاتے تھے جن پر انسان ایمان لایا کرتا تھا. جن کی وجہ جن کو دیکھ کر معجزات کو دیکھ کر لوگ نبیوں پر ایمان لاتے تھے. کچھ عجیب و غریب چیزیں تھیں جو نبی کی سچائی کی دلیل ہوا کرتی تھی. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ, لیکن جو مجھے دیا گیا ہے وہ وحی ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجی ہے. جو معجزہ مجھے دیا گیا وہ معجزہ کیا ہے؟ وحی ہے جو میری طرف بھیجی گئی ہے. فَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروی کرنے والوں کے اعتبار سے میں ہی ہوں گا. سب سے زیادہ اتباع کرنے والے کس کے ہوں گے؟ میرے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو کیا معجزہ دیا گیا ہے؟ قرآن. مجھ کو قرآن دیا گیا ہے تو میرے بعد بھی قرآن باقی رہے گا. اور آج آپ دیکھیے صحابہ کے زمانے میں تھا کہ سائنس میں ایسا ہے, سائنس میں ویسا ہے, تو قرآن میں نکل رہا آج سائنس میں ایسا ہے. صحابہ کے زمانے میں نہیں چاہیے, صحابہ کو معلوم تھا یہ اللہ کی کتاب ہے, بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, صحابہ اس کو دیکھ کے مان لیے. لیکن آج ہمارے سامنے اور ایسی کئی چیزیں آئی ہیں جو اس دور میں معلوم نہیں تھیں, اور یہ باتیں قرآن کی حقانیت کو اور زیادہ واضح کرتی ہیں. تو اللہ نے قرآن ایک ایسی کتاب دی جس میں ایسی باتیں رکھی جو اس دور کے اعتبار سے سادہ الفاظ میں تھیں, لیکن اس دور کے اعتبار سے انہی الفاظ پر غور کرنے سے کئی سائنسی حقائق لوگوں کے سامنے آ گئے. کتنی ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرنا یہ وقت نہیں ہے, کہ قرآن میں ایسی کئی باتیں اللہ نے رکھی جن سے آج سائنسی تحقیقات کی بالکل مطابق بات ثابت ہوتی ہے. تو ایک ایسا معجزہ رکھا جو ہر مسلمان کے گھر میں اور ہر حافظ قرآن کے دل میں. آپ بتائیں کتنی عجیب بات, سوچ کے ایک دم آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے قلوب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا معجزہ ہے, ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کتنی عجیب بات ہے, آدمی سوچے موسیٰ علیہ السلام کا عصا کسی کو مل جائے کتنا خوش ہو جائے گا, ایک دم پاگل ہو جائے گا. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, یہ معجزہ مجھ کو مل گیا, قرآن ملا ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ وہ معجزہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جو سب سے افضل ترین رسول ہے. آپ کو معجزہ دیا گیا, تیرے گھر میں ہو, تیرے دل میں ہو. لیکن قدر کرنے سے بہت سارے لوگ محروم ہیں اس کی, قدر کرنے سے بہت سارے. اور وہی آدمی بولے کہ قرآن پڑھے تو گمراہ ہو گئے, کتنی شرم کی بات ہے آدمی, یہ ایمان کے خلاف بات ہے. تعظیم کے تو چھوڑی, ایمان کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی کو قرآن پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے, افسوس کی بات ہے. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا جو قیامت تک باقی رہے گا, کسی اور نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا نہیں. اسی قرآن میں سے کچھ اور چیزیں ایسی تھیں جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها, یعنی ام القرآن, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ایسی چیز تورات میں نازل نہیں ہوئی اور نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ فرقان میں, پورے قرآن میں بھی نہیں ہے. یعنی ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ, سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں اللہ نے نازل کی, نہ انجیل میں نازل کی, اور نہ زبور میں نازل کی, اور نہ فرقان میں نازل کی, ایسی سورت کہیں ہے ہی نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَسَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي, یہ سبع من المثانی ہے, سات آیتیں بار بار دہرائی جانے والی. والقرآن العظیم الذي اعطيته, اور یہ قرآن العظیم ہے جو مجھ کو عطا کیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سورت دی گئی جو سارے نبیوں میں کسی کو نہیں ملی, وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. آدمی نے دیکھو ہے نا فاتحہ, تو ہم بھی کہتے ہیں ہے نا فاتحہ, لیکن کدھر ہے؟ ہر نماز میں ہے, کھانے پہ نماز میں ہو. کھانے پہ سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے نہیں ہے, لیکن نماز میں پڑھی جائے گی. تو یہ ایسی عمدہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کتاب میں نازل نہیں کی. کون سی کتاب میں نازل ہوئی؟ قرآن میں. اور قرآن کی تمام سورتوں میں سب سے افضل کون سی سورت ہے؟ سورت الفاتحہ. اسی قرآن کو اللہ نے شروع کیا, یعنی سب سے پہلے رکھا گیا اس کو, سورت کو, جب قرآن جمع کیا گیا, اور اسی سے نماز بھی شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس کو فاتحہ کہا جائے. فتحہ کا مطلب کھولنا, شروع کرنا. اس کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح سے آپ کو سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں دی گئی جو آپ سے پہلے کسی اور کو دی گئی تھی نہیں. آپ فرماتے ہیں اعطیت هذه الآیات من آخر سورة البقرة من کنز تحت العرش. مجھ کو یہ آیتیں دی گئی ہیں سورہ البقرہ کی آخری آیتیں. من کنز تحت العرش, عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے, اس خزانے میں سے مجھ کو دی گئی ہے. ایک روایت میں ابن خزیمہ کی من بیت کنز تحت العرش, عرش کے نیچے خزانے کا ایک گھر ہے, اس گھر میں سے مجھ کو یہ آیتیں دی گئی ہیں. لم یعطها نبی قبلی, مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ آیتیں نہیں دی گئی تھی. کون سی آیتیں؟ وہ آمن الرسول بما, وہ جو ہے نا آیتیں, وہاں سے لے کے آخر تک ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعائیں ہم کو سکھائی ہیں. وہ تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں بھی کسی نبی کو نہیں دی گئی, یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. یہ آپ کے خصائص میں سے ہیں, آپ کو ملا, کسی اور کو نہیں ملا, یہ فضیلت ہے آپ کی. اسی طرح سے قرآن دوسری کتابوں پر نگراں ہے اور دوسری کتابوں کی ساری تعلیمات قرآن میں آ جاتی ہے. کتنی عجیب بات ہے, پچھلی کتابوں کا سب جو بھی اہم اہم تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری کس میں آ گئی؟ قرآن میں آ گئی. اور یہ قرآن پچھلی کتابوں پر کیا ہے؟ جج ہے. یعنی پچھلی کتابیں آج جس حال میں ہیں, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, جج کون کرے گا؟ قرآن فیصلہ کرے گا. مہیمن نگراں ہیں اس کے اوپر, ان کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ قرآن ہے. اگر قرآن سے ہٹ کے اس میں کچھ ہے غلط, کیونکہ کس نے اس میں تحریف کر دی ہے؟ ان کتابوں کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے اس میں تحریف کر دی ہے. ان تحریفات کی لسٹ اگر میں بیان کرنا شروع کروں بہت وقت ہو جائے گا, جس میں سے ایک یہ بھی چیز ہے نعوذ باللہ کہ ہارون علیہ السلام نے خود وہ بچڑا جو سونے کا تھا بنایا اور بنی اسرائیل کو کہا عبادت کرو اس کی. بتائیے, آج بھی لکھا ہوا ہے ان کی بائبل میں کہ ہارون علیہ السلام نے وہ بچڑا بنایا تھا سونے کا اور کہا کرو عبادت اس کی. قرآن نے کہا ایسا؟ قرآن نے تردید کی اس کی. اسی طرح سے اور بھی کئی چیزیں ہیں, جیسے سلیمان علیہ السلام ہیں مثلا. ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بعد کے دور میں بیویوں کے اثر سے, نعوذ باللہ بیویوں کے اثر سے بتوں کی عبادت میں مبتلا ہو گئے تھے. کیا یہ نبیوں کی تصویر اتنی بگاڑ دی گئی؟ آج بھی لکھا ہوا ہے, یہ جو بائبل موجود ہے آج بھی اس میں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا, وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, جادو اور شرک میں وہ مبتلا نہیں. اللہ نے تردید, کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے چھ دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا, ساتویں دن آرام کیا اور ریفریش ہوا. اللہ ریفریش ہوتا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تھکتا ہے؟ قرآن میں سورہ قاف میں اللہ نے وما یمسنا من لغوب, یعنی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وما مسنا من لغوب, ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں, تھکن نے چھوا تک نہیں. تو آسمان اور زمین کو بنا کے اللہ تھکا, نعوذ باللہ, اور ریفریش ہو رہا ہے. آج بھی بائبل, کئی تحریفات تھیں جو انہوں نے کر رکھی تھی. قرآن کیا ہے؟ مہیمن ہے, اس پر نگراں ہیں, اس کی باتوں کی تصدیق و تردید کرتا ہے. جو پچھلی کتابوں میں صحیح تھی اس کی تصدیق اور جو ملاوٹ تھی اس کی تردید. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, کہ اور ہم نے آپ پر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, ہم نے حق کے ساتھ آپ کے پاس ایک کتاب نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدی من الکتاب، پچھلی کتابوں میں سے جو کچھ پہلے آپ کے نازل ہوا تھا اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اس کی صحیح باتوں کو جو واقعی صحیح ہیں اللہ کی طرف سے ہیں اس کی تصدیق کرنے والی ہے. ومہیمنا علیہ، اور ان کتابوں پر نگراں ہیں، مہیمن ہے ان کے اوپر، یعنی ان کو جج کر کے بتانے والی ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سورہ مائدہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعطیت مکان التورات السبع الطوال، مجھ کو تورات کے بدلے السبع الطوال عطا کی گئی، سات لمبی لمبی صورتیں عطا کی گئی. سورہ البقرہ سے لے کر التوبہ وغیرہ تک جو ہے علماء نے مختلف اقوال اس میں ہیں، سورہ التوبہ تک بڑی بڑی صورتیں جو ہیں یہ کیا ہیں، السبع الطوال، تو مجھے تورات کے بدلے یہ عطا کی گئی. وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، سو سو آیتوں والی صورتیں مجھے انجیل کے بدلے عطا کی گئی ہیں. وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ کے بدلے عطا کی گئی. وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِ، اور مجھے انجیل کے بدلے المثانی، جو سو آیتوں سے چھوٹی صورتیں ہیں، سو آیتوں سے چھوٹی صورتیں ہیں، مئین مئہ کو کہتے ہیں سو، مئہ، تو سو آیتوں سے چھوٹی صورتیں المثانی مجھ کو عطا کی گئی. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، اور مفصل کے ذریعے سے مجھ کو فضیلت دی گئی. مفصل کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ محمد کے بعد کی چھوٹی 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 صورتیں مفصل، جن میں بار بار فصل آتا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں جلدی جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مفصل، جن میں فصل ہے. فصل کے معنی سپریشن، جن میں فصل ہے. تو یہ فضلت بالمفصل، مجھے مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے، مجھ کو ایکسٹرا دیا گیا ہے، دوسروں کو دیا گیا تھا نہیں. اور پچھلوں کی اہم تعلیمات سب آ گئی، کیا ہو گئی؟ قرآن میں آ گئی. تورات کا بدل مل گیا، انجیل کا بدل مل گیا، زبور کا بدل مل گیا، اور مفصل ملا جو ان کو نہیں ملا. تو یہ قرآن میں پچھلی تعلیمات سب آ گئی، اور یہ قرآن مہیمن ہے دوسری کتابوں پر. اور آ گیا، یہ ہوا آپ کو علم دینے کے اعتبار سے. قیامت کے دن آپ کی فضیلت کیا ہوگی؟ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جس میں جن و انس سب جمع ہوں گے، نبی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے. وہ ایسا دن جس میں تینوں مخلوق جمع ہونے والی، کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے. انسان، جنات اور فرشتے بھی آ جائیں گے قیامت کے دن، اور اس دن جانور بھی ہوں گے، کیونکہ سینگ والی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ کہ جانور بھی لائے جائیں گے. سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اس کا بھی وہاں پر فیصلہ ہونے والا ہے. وہ لوگ سوچ لیں جو مخلوق پر ظلم کرتے ہیں، بکری نے بھی اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا، اس کا بھی اس دن فیصلہ ہوگا، قصاص دلایا جائے گا. جانور وہاں پر ہوں گے، ساری مخلوقات وہاں پر جمع ہوں گی. اس دن فضیلت ثابت ہوگی، کون سب سے افضل ہے، وہ دن معلوم ہوگا، اس دن معلوم ہوگا سب سے افضل کون ہے. وہ ایک ایسا اجتماع ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں ہونے والا ہے. اتنی بڑی گیدرنگ کبھی ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی اتنی بڑی، اتنا بڑا مجمع کبھی نہیں ہوگا. وہ ایسا مجمع ہوگا، اس مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کے بارے میں آپ کی کیا خصوصیات ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، انا اول من تنشق عنہ الارض، میں ہوں کہ سب سے پہلے زمین مجھ سے ہی پھٹے گی. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جتنے لوگ قبر میں ہیں وہ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے. سب سے پہلے قبر سے باہر نکلنے والی شخصیت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی خصوصیت ہے. انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے زمین جس کی پھٹے گی اور جس میں سے قبر میں سے جو باہر نکلے گا وہ کون ہوگا؟ وہ میں ہی ہوں گا. اس کو امام ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا, اور اسی طرح سے امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس کو روایت کیا ہے, اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے مسلم کے الفاظ ہیں, وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرِ, سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی پھٹے گی, جس سے میں باہر نکلوں گا, وہ سب سے پہلے کون ہوگا؟ میں ہوں گا. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. اسی طرح سے قیامت کے دن آپ کی فضیلت دوسری اس اعتبار سے ہوگی کہ آپ کے ماننے والے سب سے زیادہ قیامت کے دن ہوں گے. سارے نبیوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سب سے زیادہ ہوں گے. آپ فرماتے ہیں, مسلم کی حدیث ہے, انا اکثر الانبیاء طبعا یوم القیامہ, قیامت کے دن سارے نبیوں میں سب سے زیادہ ماننے والے میرے ہوں گے, متابعت کرنے والے پیچھے چلنے والے میرے ہوں گے. اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خصوصی طور پر کوثر کا انتظام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں, بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین اظہرنا, ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تھے, اذ اعفا اعفا اتن, تو آپ کو تھوڑی اونگ سی آئی, اونگ سی آئی, ثم رفع رأسن رأسہ متبسمن, پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا, فقلنا ما اضحکک یا رسول اللہ, ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو کیا چیز ہے جس وجہ سے آپ ہنسے, آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ قال انزلت علی آنفا سورہ, آپ نے فرمایا ایک سورت ابھی ابھی مجھ پر نازل ہوئی ہے, فقرا, آپ نے وہ سورت پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یہ سورت آپ نے پڑھی. قال ثم قال اتدرون ما الکوثر, آپ نے پوچھا تم کو معلوم ہے کوثر کیا ہے, تم کو معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ فقلنا اللہ ورسولہ اعلم, کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں, ہم کو کیا معلوم ہے, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل, آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے, میرے رب عز وجل نے اس نہر کا مجھ سے وعدہ کیا ہے, علیہ خیر کثیر, اور اس نہر پر بہت زیادہ خیر ہے, بھلائی ہے, ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ, وہ ایک حوض ہے قیامت کے دن میری امت اس پر آئے گی, آنیتہ عدد النجوم, آنیتہ عدد النجوم, اس پر کچھ برتن ہیں پیالے ہیں, کتنے ہیں؟ عدد النجوم, جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنے پیالے ہیں اس کے اوپر, پینے والوں کے لیے, حوض میں سے لیں گے پیئیں گے, حوض میں سے لیں گے پیئیں گے. اب پانی کیسا ہے؟ پانی ایسا ہے کہ جو ایک مرتبہ وہ پانی پیے گا اس کے بعد کبھی 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 پیاسا نہیں ہوگا, ایسا کبھی پانی دیکھے گا؟ ایسا پانی نہیں ہے, وہ کوثر ہے, اور ایک دم میٹھا اور بالکل دودھ کی طرح صاف شفاف سفید پانی ہوگا, اتنا اتنا عمدہ پانی ہے. کس کو دیا اللہ نے وہ؟ انا اعطینا کل کوثر, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہے جنت میں, اور اس کا کنیکشن کدھر ہوگا قیامت کے دن؟ حوض کوثر, تو وہ کوثر وہی ہے لیکن یہ جڑا ہوا کس سے ہوگا؟ جنت, تو یہ وہی پانی ہوگا جو قیامت کے دن پلایا جائے گا. یہ کس کو ملے گا؟ ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان کے ساتھ وہاں آئیں اور بدعت سے بچ کے آئیں, بدعتی کو نہیں ملے گا. اللہ ہم سب کی بدعت سے حفاظت فرمائے. تو یہ اب اس پہ میں ذکر کرتا تفصیل سے, لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے, گھڑی مجھ سے تیز چل رہی ہے. کیونکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آنا چاہیں گے, آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ, اس کو تبھی ذکر کروں گا, ان کو دھتکارا جائے گا. وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کی ہیں. نمبر چار, قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ بنے گی سب سے پہلے رسول کے لیے کہ واقعی انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا, اور آپ کی امت پر گواہ بنیں گے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں. کیا روایت ہے آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یجیء نوح و امته, نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو لایا جائے گا, وہ آئیں گے. فیقول اللہ تعالی هل بلغت, اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا تم نے پیغام پہنچایا, پیغام پہنچایا. فیقول نعم ای رب, نوح علیہ السلام کہیں ہاں اللہ پہنچا دیا میں نے, اے میرے رب میں نے پہنچا دیا. فیقول لامته هل بلغکم, اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھے گا کہ انہوں نے پیغام میرا تم تک پہنچایا. امت کیا بولے گی؟ فیقولون لا ما جاءنا من نبی, کیسی ڈینجر امت ہوں گی دیکھیے. ایک دن پہنچایا, دو دن پہنچایا, کتنے دن پہنچایا؟ 950 سال. اور 950 سال کے بعد امت کیا کہے گی؟ یعنی کیا نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آپ سوچیے کہ 950 سال پہنچانے کے بعد امت کیا بولے گی؟ ایک دم ہمت سے, ڈھٹائی سے, لا بالکل نہیں پہنچایا, ہمارے پاس تو کوئی دوسرا بھی ڈرانے والا نہیں آیا. ما جاءنا من نذیر, ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. ما جاءنا من نبی, ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں. فیقول لنوح من یشہد لک, اب نوح علیہ السلام کی باری ہے, اللہ پوچھے گا تمہارا گواہ ہے کہ کوئی, یعنی یہ تو بول رہے نہیں, تم بول رہے ہو کہ پہنچایا, اب تمہارا گواہ کون ہے, تمہارا گواہ کون ہے؟ من یشہد لک. فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امته, نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میرا گواہ تو ایک ہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گواہ ہیں اور ان کی امت ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے اس امت کی کہ نوح علیہ السلام کو معلوم ہے ایک امت ہوگی جو میری گواہ بن سکتی ہے, وہ اس لائق ہے کہ گواہ بنے. کون سی امت بنے گی؟ یہ امت بنے گی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے. پہلے رسول کی گواہ کون ہے؟ آخری رسول کی امت, آخری رسول کی امت. فنشہد انہ قد بلغ, آپ فرماتے ہیں پھر ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا. وہو قوله جل ذکره, اور یہی اللہ تعالی کا قول ہے جو قرآن میں اس نے ذکر کیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اللہ نے فرمایا اور ایسے ہی ہم نے تم کو ایک منتخب امت بنایا ہے, قابل اعتبار امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو, تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بنو. تو یہ امت گواہ بنے گی قیامت کے دن, اور اس امت پر گواہ کون بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سچ بول رہے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ امت گواہی دے رہی, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں یہ سچ بول رہے ہیں. تو اس امت کی گواہ کون بنیں گے, یعنی فائنل گواہی کس کی ہوگی؟ محمد رسول اللہ. اتنے تب اب اس کے بعد پوچھا نہیں جائے گا. آپ سوچئے نوح علیہ السلام سے پوچھا آپ کے گواہ کون ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے آپ خود گواہ بنیں گے نوح علیہ السلام کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے آپ کا, آپ کا مرتبہ کتنا اللہ کے نزدیک ہے؟ اسی لیے یہ بخاری کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں اس کے بعد قال فیدعون فیشهدون له بالبلاغ, کہ پھر اس امت کو بلایا جائے گا اور یہ امت گواہ بنے گی اس امت پر نوح علیہ السلام کے حق میں کہ پہنچایا. ثم اشہد علیکم, پھر میں تم پر گواہ بنوں گا, پھر میں تم پر گواہ بنوں گا کہ ہاں یہ صحیح بول رہے ہیں. ثم اشہد علیکم, یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو یہ آپ کا اکرام ہوگا قیامت کے دن, آپ کی سچائی کی دلیل ہوگی اللہ کے نزدیک, اور ساری مخلوق پر ثابت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو. بلکہ دوسرے نبیوں کے سلسلے میں بھی یہ امت گواہ بنے گی. ایک روایت میں جس کو امام احمد نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء النبی ومعه الرجلان, قیامت کے دن نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا جس کے ساتھ دو آدمی ہوں گے, بس دو ماننے والے ہیں. ویجیء النبی ومعه الثلاثة واكثر من ذلك او اقل, وہ عقل، یعنی کوئی اور نبی آئے گا جس کے ساتھ تین آدمی یا تین سے زیادہ یا تین سے کم، یعنی الگ الگ نبی آئیں گے جن کے ماننے والے کسی کے دو، کسی کے تین، کسی کے چار، کسی کے اس سے بھی کم، ایک اس طرح سے ماننے والے ہوں گے. کوئی نبی تو ایسی بھی آئیں گے جن کا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا، مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کوئی بھی ماننے والا نہیں. فَيُدْعَى قَوْمُهُ، تو پھر اس نبی کی قوم کو بلایا جائے گا. فَيُقَالْ هَلْ بَلَّغَكُمْ، اس قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے پہنچایا، اب یہ نوح علیہ السلام نہیں اب دوسرے ہیں. فَيَقُولُونَ لَا، ان سے پوچھا جائے گا تو قوم کیا کہے گی، نہیں پہنچایا. فَيُقَالْ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ، اس نبی سے پوچھا جائے گا تمہارا کون گواہ ہے. فَيَقُولْ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، وہ بھی نبی کیا کہیں گے، جتنے نبی کیا کہیں گے، ہمارے گواہ تو بس ایک ہی ہیں، کون ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت. فَتُدْعَى أُمَّتُ مُحَمَّدٍ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا. فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَ هَذَا، ان سے پوچھا جائے گا یہ جو نبی ہے انہوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اپنی قوم کو پیغام. فَيَقُولُونَ نَعَمْ، وہ کہیں گے ہاں پہنچایا پہنچایا. فَيَقُولْ وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ، ان سے پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم کو کیسا معلوم پڑا پہنچایا کہ نہیں، تم تو تھے نہیں وہاں پہ، تم کو کیسے معلوم پڑا انہوں نے پہنچایا. فَيَقُولُونَ أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا فَصَدَّقْنَاهُ، وہ کہیں گے ہم کو تو ہمارے نبی نے بتایا کہ سارے رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اپنی امتوں تک، بس ہم نے اپنے نبی کی بات مان لی، ہم کو ہمارے نبی نے بتایا بس ہم نے مان لیا اس کو. قال فذلكم قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، اور ایسی ہم نے تم کو ایک امت وسط، منتخب، قابل اعتبار امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. یہ صحیح روایت ہے جس کو شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں ذکر کیا ہے. قیامت میں اور فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن آدم کی اولاد، آدم کی اولاد کا سید، سید سید کس کو کہتے ہیں ہمارے سید صاحب، سید شیخ خان پٹھان، سید کے معنی ہوتے ہیں سردار کے، سید کے معنی ہوتے ہیں سردار کے، اس کی جمع ہے سادات. انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سید ہوں گا اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، یعنی فخر کی چیز نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے بہت بڑی بات ہے، اس لیے شکر کی چیز ہے، فخر کی نہیں ہے. ولا فخر، وہ ابھی ہاں فخر کرتا، دیکھو سید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولد آدم، آدم کی اولاد، سب سارے نبی اس میں آتے ہیں، ان کے کون ہوں گے آپ، سید، لیکن فخر کر رہے ہیں آپ، لیکن یہاں ایک ڈپلیکیٹ سید ہوتا ہے، لگا آپ نے کون سا سر نیم لینے کا، چلو کل سے سید کر لیں گے. اب وہ کیا کرتا، میں سید ہوں، تم لوگ تو سب شیخ خان پٹھان اور کیا کچھ نہیں ہو، فخر کرتا ہے وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کر رہے ہیں. ولا فخر، مجھ کو اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. وبیدی لواء الحمد ولا فخر، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. وامام، اب کوئی آدمی بولے گا یہ تو آدم کی اولاد کے سید ہیں، تو آدم علیہ السلام تو سب کے باپ ہیں ساری انسانیت کے، تو وہ شاید اس میں سے ایکسکلوڈڈ ہوں، کیونکہ یہاں کیا بول رہے ہیں، ابن آدم کے سید ہیں، تو آدم علیہ السلام تو چھوڑ گئے. اور آگے آئیے، وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، اس دن کوئی نبی نہیں ہوگا، چاہے آدم ہو یا آدم علیہ السلام کے سوا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے تلے نہیں ہوگا. سارے نبی آدم علیہ السلام ہوں یا دوسرا کوئی بھی نبی ہو وہ سب کے سب کس کے جھنڈے تلے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کو امام احمد ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اور آگے آئیے, یہ سب قیامت کے دن کا منظر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انا اول الناس یشفع فی الجنہ. قیامت کے دن جنت کے سلسلے میں سفارش کرنے والا, قیامت کے دن جنت کی سفارش کرنے والا سب سے پہلا میں ہی رہوں گا. انا اول الناس یشفع فی الجنہ, جنت کی سفارش کرنے والا سب سے پہلا کون ہوں گا؟ وہ میں ہی ہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں, وہ اول شافع و اول مشفع, اور سب سے پہلی سفارش کرنے والا بھی میں, اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ بھی میں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم سفارش کو, شفاعت کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں, بلکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی سفارش کرنا تو دور, سفارش کرنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا. دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے چلو ہمت کرتے ہیں سفارش کرنے, ہمت بھی نہیں کرے گا. سفارش کرنا پریکٹیکلی الگ ہے, ڈریں گے میں نہیں. سارے نبی کیا کہیں گے؟ نہیں بابا میں نہیں سفارش کرنا. سارے نبی ڈر رہے ہوں گے, سفارش کرنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے. لیکن سب سے پہلے سفارش کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا ہی نہیں کہ آپ سفارش کریں گے, بلکہ وہ اول مشفع, اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں. اللہ سب سے پہلے کس کی سفارش قبول کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور آگے آئیے, مقام محمود, عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا, آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, ان الناس يصيرون يوم القيامة جثا, لوگ قیامت کے دن گروہ گروہ آئیں گے, کل امت تتبع نبیہا, ہر امت اپنی نبی کے پیچھے ہوگی. یقولون یا فلان اشفع, یا فلان اشفع, پبلک ستائے گی اپنے نبیوں کو, ان کے پاس جائے گی, گزارش کرے گی, درخواست کرے گی, پیچھے پیچھے جائے گی, کہیں گے فلان ہمارے لیے سفارش کرو, ہمارے لیے سفارش کرو. امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی اور کیا کریں گی؟ سفارش کی درخواست. حتی تنتہی الشفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ گھوم پھر کے سفارش کس کے پاس پہنچے گی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فذالک یوم یبعثہ اللہ المقام المحمود, تو یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے گا, مقام محمود پر فائز کرے گا. یہ شفاعت ہے جو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی, کہ کوئی سفارش نہیں کرے گا, کوئی تیار نہیں ہوگا, ایک ہی شخصیت تیار ہوگی, اور کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی خصوصیت ہے جو کسی اور کو نہیں ملے گی, کسی اور کو نہیں ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیام ولا فخر, اس دن کو بہت سارے لوگ عیسائی کہتے ہیں, نعوذ باللہ, عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت. یہ بھی تو دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل مانتے ہیں. یعنی کوئی عیسائی آپ کے پاس آئے بولے دیکھو آپ کے نبی کہاں دفن ہیں؟ زمین میں. ہمارے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں. تو آسمان والا بڑا کہ زمین والا بڑا؟ ٹھہر ہو جانا, اس کو کیا بولنا چاہیے؟ وہ آسمان والا کیا بول رہا, وہ آنے والا کدھر ہے؟ آسمان والا کدھر آنے والا ہے؟ زمین پہ آنے والا ہے. اور قیامت کے دن جب دونوں زمین پہ ہوں گے تو افضل وہ کس کو ماننے والا ہے؟ تو حدیث میں جس کو امام احمد نے اور ابو یعلا نے اور اسی طرح سے امام البزار اور ابن حبان نے روایت کیا ہے, اس حدیث میں کیا ہے؟ اس دن جب لوگ ایک ایک کر کے نبیوں کے پاس جائیں گے اس دن عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ فیقول عیسیٰ، لمبی روایت ہے اس کا ٹکڑا ذکر کر رہا ہوں، فیقول عیسیٰ لیس ذاکم عندی. لوگ ایک نبی کے پاس جائیں گے، دوسرے کے پاس، تیسرے، ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا ان کو، گھومتے پھرتے لوگ آئیں گے سفارش کے لیے کس کے پاس؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے فیقول عیسیٰ لیس ذاکم عندی، یہ جو تمہارا مطالبہ ہے یہ میرے پاس نہیں ہے، میں اس کو پورا کر سکتا ہوں نہیں، ولیکن انطلقوا الی سید ولد آدم، لیکن تم کہاں جاؤ؟ آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار کے پاس جاؤ، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار کے پاس جاؤ. فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ وہی ہیں کہ زمین سب سے پہلے انہی کے لیے پھٹے گی. اور انطلقوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فیشفع لکم الی ربکم عز وجل، وہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ عز وجل کے پاس تمہاری سفارش لے کر جا سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے، میں نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، تمہارا، تم کس کے پاس جاؤ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر سکتے ہیں. کیوں؟ وہ سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سید ہیں، سردار ہیں، وہ اس لائق ہیں، ان کا حق ہے، یہ جا کر سفارش کریں گے اللہ کے پاس اور اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا. ایک لمبی حدیث ہے جس کو امام احمد نے اور اسی طرح سے ابن خزیمہ وغیرہ نے التوحید میں ذکر کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدثنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عجیب حدیث ہے، اس میں صحابی کہہ رہے ہیں، جو محدثین کا طریقہ ہوتا ہے حدثنا حدثنا، صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ حدثنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حدیث بیان کی کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ انی لقائم انتظر امتی تعبر علی الصراط، میں کھڑا ہوں گا اور انتظار میں رہوں گا کہ میری امت صراط پل صراط پر سے گزر جائے. گزر رہی ہوگی، ایسا نہیں ہے، ترجمے میں سمجھتا ہوں کچھ گڑبڑ ہے اس میں، گزر رہی ہوگی کہ بجائے کیا ہونا چاہیے، میں اس حال میں ہوں گا، اس منظر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انتظار میں ہوں کہ میری امت پل صراط پر سے گزرے، میں انتظار میں ہوں. اذ جاءنی عیسیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے، فقال، کہیں گے ہاذہ الانبیاء قد جاءک یا محمد، یہ انبیاء ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے دیکھیے اللہ کے رسول، یہ کون ہیں؟ یہ سارے نبی ہیں، یہ آپ کے پاس آئے ہیں. قد جاءک یا محمد یسالون او قال یجتمعون الیک، ان کا آپ سے ایک مطالبہ ہے. سارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سارے کے سارے نبی ہیں. آپ سوچیں شروع سے آخر تک جتنے نبی ہیں ان سب کی ڈیمانڈ کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی آدمی سے دلیل نہ لے پھر ہم یہاں ڈیمانڈ کیے تو کیا غلط ہے؟ یا رسول اللہ المدد، یہ ڈیمانڈ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آئی نہیں، وہ حدیث میں آیا ہے، دوسرا یہ وہ قیامت کے دن ہے، اتنے جلدی نہیں کرنا ہے اس کے لیے، اور وہ قبر پر نہیں، وہ سامنے ہے، وہ سامنے ہے. تو سامنے ہو تو مانگ سکتے ہیں، سامنے ہے کیا؟ سامنے نہیں ہے. تو قبر پر مانگنا اور سامنے مانگنا الگ ہوتا ہے. صحابہ نے قبر پہ مانگے نہیں مانگے. ہاذہ الانبیاء قد جاءک یا محمد یسالون او قال یجتمعون الیک ویدعون اللہ عز وجل، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں نبی سارے کے سارے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ ان یفرق جمع الامم، کہ اللہ تعالی یہ ساری جو امت جمع ہیں، اتنی بڑی بھیڑ جمع ہے، ان کا فیصلہ کر دے. یفرق، جنتی کو جنت میں ڈال دے، جہنمی کو جہنم میں ڈال دے. یہاں کھڑے کھڑے سب پریشان ہو رہے ہیں، فیصلہ تو ہو جائے، جنت والا جنت میں چلا جائے، جہنم والا جہنم میں چلا جائے، کچھ تو فیصلہ ہو. الى حيث يشاء الله لغم منهم ما فيه, جہاں اللہ چاہے جس کو ڈالنا چاہے ڈال دے. یہ اب بہت تکلیف کے, غم کے, پریشانی کے حالت میں سب ہیں, کچھ تو فیصلہ ہو جائے, فیصلہ شروع تو ہو. سارے نبیوں کا آپ سے مطالبہ ہے, آپ کچھ تو کیجئے اس سلسلے میں. والخلق ملجمون الى الغرق الى العرق, ساری کی ساری مخلوق عرق میں, پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے. واما المؤمن فهو عليه كالزكمة, جو ایمان والے ہوں گے ان کو زکام کی طرح سے پسینہ ہوگا, یعنی اس کا جو پسینہ ہوگا زکمہ کی طرح ہوگا. اور واما الكافر فيتغشاه الموت, لیکن کافر کا حال کیا ہوگا, گویا کہ اس کو موت نے ڈھانپ لیا ہوگا. قال عیسی قال لعیسی انتظر حتى ارجع انتظر حتى ارجع الیک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں ٹھیک ہے انتظار کرو یہاں تک کہ میں واپس لوٹ کر آتا ہوں, ٹھہرو یہاں پہ میں ذرا جا کے آتا ہوں. کون کہے گا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فذهب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى قام تحت العرش, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے یہاں تک کہ آپ عرش کے نیچے آپ جا کر ٹھہریں گے, عرش کے نیچے جا کر ٹھہریں گے. فلقی ما لم يلقى ملك مصطفى ولا نبي مرسل فاوحى الله عز وجل الى جبريل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وہ عطا کرے گا, وہ حمد, وہ الفاظ اور وہ ساری چیز اللہ عطا کرے گا جو اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں دی, کسی نبی کو نہیں دی. اللہ تعالی حمد کے وہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف القا کرے گا جو کسی اور کو نہیں ملا تھا. فاوحى الله عز وجل الى جبريل, اللہ تعالی جبریل کو وحی کرے گا. اذهب الى محمد, اے جبریل محمد کے پاس جاؤ. فقل له ارفع راسك سل تعطى واشفع تشفع, اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو مانگو جو مانگو گے ملے گا, اور سفارش کرو جو بھی سفارش کرو گے وہ سفارش قبول کی جائے گی. ایک روایت میں ہے, یعنی اس میں بھی ہے, ارفع راسک, اپنے نبی سے کہو اپنا سر اٹھائیے, کیونکہ حدیث میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے, ایک لمبا زمانہ چلا جائے گا, سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے جا کے سجدہ کریں گے, اللہ جبریل کو بھیجے گا اور آپ حمد کریں گے سجدے میں اللہ کی, جو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو یاد نہیں اس وقت میں کیا کہوں گا, وہ اللہ کی طرف سے آپ کو القا ہوگی. اللہ جبریل کو بھیجے کہے گا کہ جبریل جاؤ نبی سے کہو کہ اپنا سر اٹھائیے مانگیے جو مانگو گے آپ کو ملے گا, سفارش جس کی کرو گے جو سفارش کرو گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ قال فشفعت فی امتی, تو میری امت کے سلسلے میں میں سفارش کروں گا اور وہ سفارش قبول کی جائے گی. ان اخرج من کل 99 انسانا واحد, کہ میں اپنی امت میں 99 میں سے ایک انسان کی سفارش نکال لوں, اس کو 99 میں سے, یعنی 100 میں سے 99 چھوڑ کے کتنے, ایک کی سفارش کروں. قال فما زلت اتردد على ربي, لیکن آپ اس پر رکیں گے نہیں بلکہ آپ جاتے رہیں گے اور پھر سفارش کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے معاملہ کیا ہوگا. آپ فرماتے ہیں حتی اعطانی اللہ عز وجل من ذلك ان قال یا محمد ادخل من امتك من خلق الله عز وجل من شهد انه لا اله الا الله یوما واحدا مخلصا ومات على ذلك, میں لگاتار سفارش کرتا رہوں گا, مجھ کو اللہ ایک حد رکھے گا, اتنی سفارش کرو, اتنی سفارش کر کے آؤں گا, پھر سفارش کروں گا, پھر اللہ اجازت دے گا, پھر جاؤں گا سفارش کر کے آؤں گا, پھر اس کے بعد کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کراتے رہیں گے یہاں تک کہ آخر میں معاملہ کہاں تک آ کے رک جائے گا, اللہ تعالیٰ کہے گا اے محمد آپ میرے بندوں میں سے ہر اس بندے کو جہنم سے نجات ہے جو خالص دل سے جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ جس نے کہا ہو, کلمہ پڑھا ہو سچے دل سے اور اسی پر مرا ہو, ہر اس بندے کی سفارش قبول کی جائے گی, ہر اس بندے کو جہنم سے نجات ملنے والی. معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا خالص اقرار اور اس پر مرنا سفارش کے لیے لازم ہے, اس کے بغیر سفارش ملے گی, توحید کے بغیر سفارش نہیں ملے گی. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے ابن خزیمہ نے التوحید میں اس کو روایت کیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو حصہ ہمارا بچا ہوا ہے اور دوسرا موضوع بھی ہے اس کو ہم شروع کریں گے اس کی اگلی مجلس میں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدا. قال سبحانہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک مسلمان کے لیے بلکہ ایک انسان کے لیے نجات کی لازمی شرط یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہچانے. ایک انسان دنیا میں اللہ کا محبوب اور آخرت میں نجات اور جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہ جانے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام, آپ کے مقام کو پہچاننا, یہ صرف زبانی دعووں سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے ایمان اور عمل کی شرط اور اس کے لیے ایمان و عمل کا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں ایمان نہ ہو اور وہ نبی کا احترام کرے. عرب کے لوگوں میں بہت سارے لوگ جو ایمان نہیں لائے, جیسے ابو طالب ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے, آپ کی شان کو سمجھتے تھے, آپ کی تعریف کرتے تھے, لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے, آپ کی لائی ہوئی شریعت کو انہوں نے قبول نہیں کیا. تو آپ کی ذات کا احترام انہوں نے کیا لیکن آپ کی بات اور آپ کی شریعت کو قبول نہیں کیا. تو صرف آپ کی شان کو اس طرح سے پہچاننا یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ادنا عذاب ابو طالب کے لیے ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری سفارش نہیں ہوتی تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے ہیں. مسلم کی روایت اگر آپ دیکھیں تفصیل سے, ساری روایت امام مسلم نے ذکر کی اس باب میں. تو بہرحال انسان کی نجات کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانے, آپ پر ایمان لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو ظاہراً و باطناً قبول کرے, اندر سے بھی قبول کرے, باہر سے بھی اس کا اہتمام کرے. اور یہ جو ہمارا درس ہے وہ اسی سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایک انسان کے دل میں پیدا ہو جائے, اور جن کے دلوں میں پہلے سے عظمت ہے, اللہ کا احسان ہے, ایمان والے ہیں, اس عظمت کا پھر سے ایک اعادہ ہو جائے, اس کی تجدید ہو جائے. کہ بار بار جب آدمی سنتا ہے ان حدیثوں کو, آیتوں کو, جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, خدا آپ نے بیان کیا ہے, تو بار بار اس کو سننے سے دل میں دوبارہ وہ جذبات اور کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور ایمان قوی ہو جاتا ہے. کیونکہ آدمی کا ایمان نبی کی تعظیم سے جڑا ہوا ہے. جس دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نکل جائے اس دل سے ایمان نکل جاتا ہے. بلکہ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات کرنا، یہ بھی عمل ایسا بتایا کہ اس سے تمہارے اعمال سب کے سب برباد ہو سکتے ہیں. آپ سوچیں نبی کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کر سکتا ہے. نبی کی شان میں گستاخی آدمی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ واقعی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار نہ کرے، اور جب تک کہ وہ آپ پر ویسا ایمان نہ لائے جیسا صحابہ ایمان لاتے تھے. تو بہرحال یہ ایک لمبی گفتگو ہے. آج جو ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں، کہ وہ خوبیاں، وہ فضیلتیں، وہ خاص خاص شرف کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، وہ کیا ہیں، جن میں سے کچھ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. انہی میں سے آگے صفحہ نمبر میں سمجھتا ہوں 21 پر ہم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں سارے نبیوں کا امام ہوں گا اور ان کی طرف سے خطیب ہوں گا. خطیب خطابت کرنے والا، بات کرنے والا ہے. سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں کا خطیب، ان کی طرف سے بات کرنے والا ہے. وصاحب شفاعتہم، یہاں پر شفاعتہم یہاں پر اہم ہے، ورنہ شفاعت تو انبیاء بھی کریں گے اور شہداء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، جتنے صدیقین بھی کریں گے. اللہ کے ہم شفاعت کو ماننے والے لوگ ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالی شفاعت کا موقع دے گا وہ دوسرے بندوں کی سفارش کریں گے. ہم یہ مانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو شبہ ہے ہم سفارش کو مانتے ہی نہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کرنے کا حکم دے گا، اجازت دے گا، وہی سفارش کرے گا. اور اللہ تعالیٰ سفارش جس کے بارے میں کرنے کی اجازت دے گا اسی کے بارے میں سفارش ہو سکتی ہے. اور یہ کہ جو انسان توحید پر مرا ہو اسی کی سفارش ہوگی، اس کے سوا کسی کی نہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صاحب شفاعتہم، یہاں ایک خصوصی شفاعت کا ذکر ہے، عام شفاعت نہیں ہے، کہ ان نبیوں کی طرف سے سفارش ہی ہے، کہ سارے نبی مل کر سفارش کے بارے میں جب خود سفارش کرنے سے ڈر رہے ہوں گے. نوح علیہ السلام ڈریں گے، موسیٰ علیہ السلام ڈریں گے، ابراہیم علیہ السلام ڈریں گے، بڑے بڑے رسول ہیں یہ، عیسیٰ علیہ السلام ڈریں گے. کوئی بھی اللہ تعالی سے سفارش کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، گھبرا رہا ہوگا. اس وقت میں ان سب نبیوں کی طرف سے سفارش کرنے کے لیے اگر کوئی آگے بڑھے گا تو وہ کون ہوگا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں نبیوں کا امام، نبیوں کی طرف سے بات کرنے والا اور نبیوں کی طرف سے سفارش کرنے والا قیامت کے دن ہوں گا. غیر فخر، مجھ کو اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، مجھ کو اس میں کوئی فخر نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان اونچی ہے کہ آپ کی شان میں یہ بھی داخل ہے کہ اتنا اونچا ہونے کے باوجود آپ بڑے تواضع والے تھے. یہ بھی ایک فخر کی چیز کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی طرح نہیں تھے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ خوبی مل جائے، ذرا سی آدھی بھی مل جائے تو آدمی فوراً فخر میں آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے ہونے کے باوجود آپ بڑے تواضع والے تھے کہ آپ کو بادشاہت اور بندہ دونوں میں سے چننے کا موقع اللہ نے دیا تو آپ نے بندگی کو چنا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے آپ رہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، قیامت کے دن آپ سارے نبیوں کے سردار، ان کے خطیب اور ان کی طرف سے سفارش کرنے والے ہوں گے. اس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. سفارش کے سلسلے میں خصوصی سفارش آپ کی اپنی امت کے لیے ہوگی، اور ایک آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا جو مانگنا ہے اور مانگو دیں گے. ہر نبی کو ایک موقع ایسا دیا جاتا ہے مانگنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے. آدمی سوچے گا ساری دعا تو مقبول ہوتی ہے, پھر یہ کیا ہے؟ ایک دعا وہ ایسی ہوتی ہے جو مانگو گے اگزیکٹلی وہ ملے گا. ملے گا ہی دنیا میں, جو جہاں مانگو گے ملے گا. لکل نبی دعوت مستجاب, ہر نبی کے لیے ایک مستجاب مقبول دعا ہوتی ہے کہ جو مانگیں گے وہ ملے گا. فتعجل کل نبی دعوتہ, تو ہر نبی نے اپنی دعا جلدی جلدی مانگ لی, اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی مانگ لی دنیا ہی میں جو بھی اللہ نے موقع دیا تھا. وانی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ, لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کے رکھا ہے. کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ شفاعت لامتی یوم القیامہ, میری امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے. ہر نبی کو اللہ نے کہا مانگو, کیا چاہیے؟ نبی نے دنیا میں مانگ لیا, ہو گیا معاملہ ختم. ایک موقع تھا جو مانگو گے ملے گا, وہ موقع ختم. نبی نے مانگ لیا, چیز ہو گئی ختم. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی اللہ کے ایسے ہیں کہ آپ نے کہا ابھی نہیں, قیامت کے دن میں مانگوں گا. اور قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش میں اللہ سے طلب کروں گا. تو قیامت کے دن کے لیے میں نے وہ سفارش اور شفاعت چھپا کے رکھی ہے. اختبأ کا مطلب ہوتا ہے چھپا کے رکھنا, سنبھال کے رکھنا. میں نے قیامت کے دن کے لیے وہ سفارش چھپا کر رکھی ہے, سنبھال کے رکھی ہے. وہ کس کو ملے گی؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهِ, وہ مل کر رہے گی انشاء اللہ. مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, میرے ہر امتی کو وہ چیز مل کر رہے گی. اس سفارش میں میرا ہر وہ امتی آئے گا جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا. یعنی اللہ سے اس توحید پر وہ مرے, شرک نہیں کرتا تھا. اگر وہ اس حال پہ مرتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو, میری سفارش اس کو مل کر رہے گی. یہ کس نے سنبھال کے رکھا ہے؟ آپ سوچئے, ہم نبی کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عالمی سطح پر کیچڑ اچھالا جائے, مسلمان کیا غیرت ہے. اس کے باپ کے بارے میں اگر کوئی کچھ بولے اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے, حالانکہ باپ نے جائیداد میں صحیح سے ڈھنگ سے کچھ چھوڑا بھی نہیں ہوگا اس کے لیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو دنیا, آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کی, اور اپنے موقع کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں کہ دنیا میں نہیں, اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نہیں سکتے تھے کہ اللہ دنیا میں محل دے دے, یہ مانگ سکتے تھے اللہ کسی مشرک سے مجھ کو تکلیف نہ پہنچا, نہیں مانگ سکتے تھے. میرے گھر والوں کو ٹھیک سے کھانے ملے, نہیں مانگ سکتے تھے. میرے بعد میری بیویوں کے لیے اللہ انتظام کر دے, نہیں مانگ سکتے تھے. اب بتائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے تھے. اگر سونے کے پہاڑ بنانے کا اللہ سے مطالبہ کرتے اللہ دیتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام تھا. لیکن وہ ایک موقع آپ نے سنبھال کے رکھا, کس کے لیے رکھا؟ اپنی امت کے لیے. عجیب بات ہے کہ امت کی سفارش کے لیے وہ موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا. آج دنیا میں مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا سوچتا ہے, دن میں کتنے دن ایسے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, آپ کی تعلیمات, آپ کی شریعت عالم میں عام ہو جائے, لوگوں کو معلوم پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررسٹ نہیں تھے, جھوٹے نہیں تھے, نعوذ باللہ. آپ ایک سچے نبی تھے, ایک اچھے انسان تھے, ایک امن کا پیغام لے کر آنے والے تھے. آپ نے کسی کو ستایا نہیں, آپ نے کسی کی جان نہیں لی, آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا, آپ نے عورتوں کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کیا. آپ آخری سانس تک فقر و فاقے کی زندگی جیتے رہے, آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی ڈھال قرض میں آریتن رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی آپ کی ڈھال، آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے ڈھنگ سے کچھ چیز تیل نہیں تھا. آپ سوچیے آخری وقت تک آپ کا یہ حال تھا. آج مسلمان اپنے بارے میں اتنا مگن ہے، موٹر گاڑی بنگلہ، بچوں کے لیے لباس، بیویوں کے لیے زیور، اپنے لیے مال و دولت سب کچھ میں لگا ہوا ہے، یہ نبی کے بارے میں کتنا سوچتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے لیے وہ ایک موقع دعا کا سنبھال کے رکھا ہے، اور قیامت کے دن میری امت میں سے ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، میری اس سفارش کا فائدہ اس کو ہوگا. آج ہم خود سوچیں کہ ہم نے کیا حق ادا کیا. ہم زبان سے بولتے ہیں ہمارے نبی سب سے اچھے، لیکن ہم اپنی زندگی میں اس نبی کا طریقہ لائے ہیں، اس نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں ہیں، اس نبی کی تعلیمات کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، اس نبی کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں. کیا زندگی ہماری! اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ سفارش ہر اس مسلمان کو، ہر اس انسان کو ملے گی، امتی کو ملے گی جو اس حال میں مرے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. مسلم کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے. يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا، کہ وہ اس کی دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو مانگا تھا وہ مل جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اپنے لیے کہاں رکھی؟ آخرت کے لیے رکھی. یہ خصوصیت ہے آپ کی جو دوسرے نبیوں کی بات نہیں، یہ صرف آپ کا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنی دعا آخرت کے لیے رکھی ہے. اور آگے آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا قیامت کے دن. آتی باب الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا. فاستفتح، میں دروازہ کھلوانے کی کوشش کروں گا. فیقول الخازن من انت، خازن جو جنت کا داروغا ہوگا وہ دروازے پر متعین ہوگا، چوکی دار اس پر ہوگا اللہ کی طرف سے طے. وہ دو لفظ میں سوال پوچھے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ میں جواب دیں گے. وہ کیا پوچھے گا؟ من انت، آپ کون ہو، کون ہیں؟ سوال پوچھ رہا ہے وہ، شارٹ سوال ایک دم. اس سے بھی شارٹ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا من انت، کون ہے، تم کون ہو؟ آپ باہر سے جواب دیں گے فاقول، آپ فرماتے میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لفظ میں جب، کیا ایک لفظ ہے، اتنا پاورفل ہے، کتنا پاورفل ورڈ ہے یہ اس فرشتے کے لیے جو اللہ کی تخلیق میں نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے نیک بندوں کے لیے، ان میں ساری دنیا کی نعمتیں تو کچرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جنت اصل نعمت ہے جہاں اللہ کا دیدار بھی ہونے والا ہے، جہاں پر سارے نیک بندے ہوں گے. وہ ایسا اجتماع ہے، وہ ایسی سوسائٹی ہے جس میں اولین سے آخرین میں سب سے بہترین افراد اس جگہ پر ہوں گے. اس کا دروازہ کھلوانا ابھی تک کوئی گیا نہیں ہے. وہ پوچھے گا کون ہے؟ آپ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ محمد. فیقول بکا امرت، وہ جواب کیا دے گا اندر سے؟ آپ ہی کا حکم مجھ کو ہوا ہے. لا افتح لأحد قبلک، آپ سے پہلے کسی کے لیے میں دروازہ کھول نہیں سکتا. یہ دروازہ آپ ہی کے بارے میں کہا گیا، یہ نام سنے گا تو دروازہ کھولنا، دوسرا کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی آئے، کسی کے لیے دروازہ تو کھول سکتا ہے؟ نہیں کھول سکتا ہے. وہ فرشتہ خود کہے گا ہاں آپ ہی کا حکم ہے میرے کو، آپ کے لیے دروازہ کھولنا ہے، آپ سے پہلے کسی کے لیے کھولنے کا حکم ہی نہیں ہے مجھ کو. آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں، کتنے انبیاء ہیں، کتنے رسول ہیں، لیکن ایک نام ہے جس کے لیے دروازہ کھلے گا. جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے ایک شخصیت ایک نام ہے, وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا, ابن عساکر کی روایت سے آپ فرماتے ہیں, وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُفْتَحْ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ, میں وہ پہلا انسان ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, میرے ہی لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اس لیے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اور ذریعوں سے دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں, وہ سوچ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے لیے دروازہ جنت کا کھلے گا؟ کسی کے لیے کھلے گا؟ اللہ تعالی ہر انسان کے دل کے دروازے کھول دے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور آپ کی اتباع کا شوق اور بدعت سے نفرت ہر دل میں داخل فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا, جیسے کہ آپ نے دیکھا قیامت کے میدان میں آپ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا, لیکن یہ حوض قیامت کے میدان میں صرف نہیں ہوگا بلکہ یہ اور کہاں ہے, اس کی اصل کہاں ہے, اس کی جڑ کہاں, یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ جنت سے شروع ہوتا ہے. جنت میں بھی آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے, اور اصلاً یہ جنت میں ہے. اس کا ایک حصہ کہاں ملے گا؟ حشر کے میدان میں قیامت کے دن. اسی لیے اللہ نے فرمایا, اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے. اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا ہے. یہ کوثر کیا ہے اور کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امام البخاری کی روایت ہے, بینما انا اسیر فی الجنہ, میں جنت میں جا رہا تھا. اچھا, اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا چکے. اب یہاں پہ کوئی آدمی بولے گا تو پیچھے کچھ اور بول رہے تھے, یہاں آگے کچھ اور بول رہے ہیں. یہ جو انٹری ہے یہ دور جزا کی نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے. یہ تو سروے کے لیے ہے, آپ دیکھ کر آئے جنت میں کیا کیا ہے. جو آنا ہوگا رہنے کے لیے, وہ رہنے کے لیے تھا, وہ معراج کی رات میں تھا, دیکھ لو جانے سے پہلے. دوسرے کسی کو ملائے گئے, بہت سارے لوگ بولتے ادریس علیہ السلام گئے تھے, اور وہ جھوٹے جھوٹے قصے لوگوں نے گھڑے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے جبریل سے کہا مجھ کو جانا ہے جنت میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, جا کے چھوڑ دیا اندر, اب جانے کے بعد میں کہا میں نہیں آتا باہر. اس طرح کی جو روایات ہیں سب کیا ہیں؟ جھوٹی روایت. صحیح روایت ہے نہیں ہے, اس طرح کوئی روایت صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور عمل میں وفات سے پہلے, یہ اللہ کا خصوصی انعام تھا آپ پر کہ اللہ نے آپ کی وفات سے پہلے آپ کو جنت کی سیر کرائی. جنت میں صاف کیا ہے آپ نے دیکھا, جو بھی دکھایا اللہ نے, لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, اللہ نے کہا تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے آپ کو نشانیاں دکھائیں, تو آپ کو جنت کی بھی سیر اپنی زندگی میں کرائی گئی. بہت عجیب چیز ہے, کیونکہ جنت میں کب جائیں گے لوگ؟ قیامت کے دن جائیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت جا کے دیکھ کے بھی آئے ہیں. بینما انا اسیر فی الجنہ, میں جنت میں سیر کر رہا تھا, اسیر فی الجنہ, اذا انا بنہر, تو میں ایک نہر پر پہنچا. ایک ہے حوض, دوسرا ہے نہر. میں ایک نہر پر پہنچا, حافتاہ قباب الدر المجوف, اس کے کناروں پر, اس نہر کے کناروں پر کھوکھلے موتیوں کے خیمے بنے ہوئے تھے. موتی کتنا رہتا؟ اتنا چھوٹا, بہت چھوٹا, بہت بڑا, اتنا بڑا رہے گا. وہ موتی کتنے بڑے تھے؟ ٹینٹ جتنا ہوتا ہے, گھر جتنا ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے موتی جنت میں اس کے اطراف میں تھے, کناروں کے اوپر. اور کیسے کھوکھلے موتی, یعنی اس کے اندر جا سکتے ہیں, تو موتیوں کے گھر بنے ہوئے تھے. قلت ما ھذا یا جبریل, اس نہر کو دیکھ کے میں نے پوچھا, اے جبریل یہ کیا ہے؟ ما ھذا یا جبریل, جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا, قال ھذا الکوثر. جبریل نے کیا جواب دیا؟ یہ کوثر ہے, ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک, یہ آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے. آپ کے رب نے یہ کوثر آپ کو عطا, یہ آپ کے لیے گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. آپ کا یہ آپ کو, سارے جنتیوں کو دیا ایسا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیا؟ عطا کا آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے. اسی لیے اللہ نے خصوصی طور پر کیا کہا, انا اعطینا المسلمین اعطا المسلمین اعطینا کا, آپ کو ہم نے عطا کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ہدیہ ہے. اس لیے جبریل نے بھی وہی لفظ استعمال کیا, کیا کہا؟ ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک, یہ الکوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَذْفَر, کہتے ہیں کہ میں نے اس کی مٹی دیکھی, جو کوثر کے نیچے مٹی ہے, ہر نہر کے ندی کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ مٹی ہوتی ہے. تو اس کی جو مٹی تھی تو میں نے دیکھا اس کی مٹی کیا ہے؟ طِينُهُ مِسْكٌ أَذْفَر, مشک کی خوشبو جیسی ہے, وہ مشک والی مٹی ہے. نیچے اس کا جو نیچے کا گارا ہے اس کے اندر, آپ بتائیے پانی کتنا خوشبودار ہوگا, جس کی تل میں, جس کے نیچلے حصے میں جو مٹی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مشک معلوم ہے کہ نہیں؟ مشک معلوم, کستوری مسک جس کو بولتے ہیں, اس سے زیادہ پکی خوشبو ہوتی ہے, مضبوط بولتے ہیں نا اس کو, اگر چھپا کے بھی رکھیں گے ڈبے میں خوشبو اس کی, اور بہت ساری کہانیاں اس کے اوپر ہیں کہ اس کو کتنا بھی چھپاؤ وہ کیا ہوتا ہے, اس کی خوشبو آتی ہے. وہ جو مشک ہے اس کی مٹی پوری کیسی ہوگی؟ مسکن اذفر کی طرح ہوگی, تیز خوشبو والی ہوگی, وہ سادہ نہیں, نقلی نہیں. بہت سارے لوگ کچھ بھی لے کے آتے بولے مشک ہے یہ, واقعی اور خاص اور اسپیشل مشک ہوگا جو اللہ تعالی اس کی نچلی مٹی میں وہ خوشبو اس کی ہوگی. اسی لیے ایک اور روایت میں حاکم کی ہے کہ ترابها مسک, اس کی مٹی کیا ہے؟ مشک ہے. اسی طرح سے آپ کے خصائص میں جنت کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تواضع کہا کہ وہ کسی ایک ہی بندے کو ملے گا, ورنہ سب سے افضل کو ملنا چاہیے. تو اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نیک بندوں میں, جس نے امامت کی معراج کی رات میں دنیا میں کس کی؟ سارے نبیوں کی. اور قیامت کے میدان میں جو سب کے سردار ہوں گے, سب سے افضل کون ہے پھر؟ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے, سارے رسولوں سے, اور سارے بندوں میں, تمام مخلوقات میں کیا ہیں؟ افضل ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن, جب تم مؤذن کی آواز سنو, اس کی اذان سنو, فقولوا مثل ما يقول, تو تم ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے, یعنی اس کے الفاظ دہراؤ. ثم صلوا علی, پھر مجھ پر درود پڑھو, فانه من صلى علی صلاة صلى الله علیہ بها عشرا, تو جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ دس مرتبہ اس پر درود پڑتا ہے. ثم صل اللہ علی الوسیلہ, پھر تم اللہ سے میرے لیے الوسیلہ مانگو. مجھ سے میرے لیے کیا مانگو؟ اللہ سے میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. وسیلہ کو ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ وسیلہ کو ہم مانتے ہیں, اور وسیلہ ہم مانگتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور کس سے؟ جو حکم دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہی کرنا پڑے گا. آپ نے کہا ثم صل اللہ علی الوسیلہ, تو تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. کیوں؟ فإنها منزلۃ فی الجنۃ, اس لیے کہ وسیلہ جنت میں ایک منزلہ, ایک مقام, ایک مرتبہ, ایک درجہ ہے. وسیلہ کیا ہے؟ جنت کے درجات میں سے, مقامات میں سے ایک منزلہ ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ, وہ مرتبہ, وہ درجہ, وہ منزلہ اللہ کے بندوں میں سے ایک کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے, ایک کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. وارجو ان اکون انا ہو, اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا. آپ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا.
فمن سأل لي الوسیلہ حلت علیہ الشفاعۃ,
کہ جو کوئی بندہ میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی. میں اس بندے کی کیا کروں گا, سفارش کروں گا جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے. تو یہ اتنی ساری باتیں ہیں, یہ میں نے خصائص بیان کی ہیں, فضائل نہیں. خصائص میں فضائل میں فرق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں, جیسے اللہ نے آپ کو نبی بنایا, لیکن کیا صرف آپ کو نبی بنایا؟ نہیں, اور بھی نبی ہیں. اللہ نے آپ کو رسول بنایا, اور بھی رسول تھے. تو یہ کیا ہے, یہ فضائل ہیں. ہم نے آج کے درس میں جو باتیں دیکھی وہ کیا ہیں, خصائص ہیں, جو آپ کو ملا دوسروں کو نہیں ملا, اتنا ہی. اس پہ جتنا غور کرے آدمی کم ہی ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی, جو کسی دوسرے نبی یا رسول کو اللہ نے عطا نہیں کی. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام بندوں میں سب سے افضل ہیں, اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو نصیب فرمائے. یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں, لوگ نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں. ہم صرف سفارش مانتے نہیں ہیں, ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں کہ اللہ, لیکن مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے. کیونکہ سفارش کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جس کو چاہے گا دے گا, اور اللہ چاہے گا تو نہیں دے گا. تو ہم لوگ اللہ سے سفارش مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو عطا فرمائے, اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جو آپ کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ نے بتلائیں, یا آپ نے خود بتلائیں, یا صحابہ اس کو بتاتے تھے. اسی طرح سے ہم آپ کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں جیسا قرآن و سنت اور سلف سے ملتا ہے. قرآن و سنت اور سلف سے ملتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.